في مسائر الخلق وعلى سر الأمر مجيدا لم يزل محمودا لا يزال. نحمده على عظيم إحسانه ونجر لطفه وبرهانه ونوام فضله وامتنانه. لم يولد سبحانه فيكون في العز مشاركا ولم يلد فيكون في ملكه نورة خالقا. والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين خاتم النبيين وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى آخر يوم الدين. سيرة المعصومين في سلسلة من آج ہماری پندرہویں جو شروع اسی مقام سے آگے بڑھے گی جس مقام پر انہوں نے انجم کی سیرت کے سلسلے میں ہماری گفتگو پہنچی تھی. آج گفتگو کا سلسلہ چھٹے امام کے بارے میں ہوگا. اگرچہ اس سے پہلے والی تقریر بھی پانچویں اور چھٹے امام کے زمانے کے تاریخی حالات پر مشتمل تھی, چنانچہ تذکرہ تو امام کا گزشتہ تقریر میں شروع ہو چکا تھا. البتہ آج کچھ زیادہ تفصیل اور وضاحت کے ساتھ اور اس تاریخی ماحول اور ان تاریخی حالات میں امام کا کردار کہ جن کا ایک ہلکا سا خاصہ آپ کے سامنے گزشتہ تقریر میں قائم کیا گیا. تاریخ کے اوپر یا کسی مقام پر گفتگو کو آگے بڑھانے سے پہلے تھوڑا سا امام کا زندگی کا ایک ہلکا سا خاکہ. امام کے اسم مبارک سے آپ لوگ واقف ہیں. جعفر نام تھا. مشہور القاب کے اندر صادق قادر فاضل اور طاہر یہ امام کے مشہور القاب. امام کی دو یا تین کنیتیں ہیں لیکن مشہور ترین کنیت ابو عبداللہ اور ابو اسماعیل. امام کے والد ماجد ہمارے پانچویں امام اور والدہ ماجدہ ام فروہ بنت قاسم ابن محمد ابن ابی بکر. امام کی ولادت 17 ربیع الاولى سن 83 ہجری میں مدینہ منورہ کے اندر ہوئی تو جب آپ کے دادا چوتھے امام حیات. اور امام کی شہادت 15 شوال یا 15 رجب یا 25 شوال سن 148 ہجری کو منصور سوانقی کے دیے ہوئے زہر کی وجہ سے مدینہ منورہ ہی میں ہوئی اور آپ کو جنت البقیع کے قبرستان میں اسی مقام پر دفن کیا گیا جہاں آپ کی دادی جناب فاطمہ امام حسن امام زین العابدین اور امام باقر کی روضہ آئے مبارک موجود. امام کی کل 10 اولادیں تاریخ میں موجود ہیں, 7 لڑکے اور 3 لڑکی. امام کی والدہ ماجدہ جناب ام فروہ. والد کے بارے میں تو مسلسل دو ہفتے ہماری گفتگو ہو چکی ہے. والدہ جناب ام فروہ, جناب ام فروہ جو پانچویں امام کی زوجہ. ام فروہ کے دادا اور پانچویں ام فروہ کی دادی اور پانچویں امام کی دادی دونوں سگی بہنیں. شاید آپ کے ذہن میں وہ رشتہ موجود کہ ایران کے بادشاہ کی دو بیٹیاں شہر بانو اور جیحان بانو مدینہ منورہ لائی جاتی. شہر بانو کا نکاح امام حسین سے ہوتا ہے, جیحان بانو کا نکاح محمد ابن ابی بکر سے ہوتا. چنانچہ جیحان بانو کی نسل میں ام فروہ ان کی پوتی اور شہر بانو کی نسل کے اندر پانچویں امام ان کے پوتے اور ان دو بہنوں کی اولاد کا آپس میں رشتہ قائم ہوتا ہے, جس کے نتیجے میں ہمارے چھٹے امام اس عالم پانی کے اندر تشریف لاتے ہیں. جناب ام فروہ جو ہمارے چھٹے امام کی والدہ ماجدہ تھی, کیونکہ آج کی ہماری گفتگو بہت مختصر سے وقت میں بہت زیادہ مواد کے ساتھ ہونا چاہیے, اس لیے ہم جناب ام فروہ کے بارے میں تفصیل میں نہیں جا سکتے. بس اتنا خلاصہ کہ خود چھٹے امام نے اپنی والدہ کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ میری والدہ ان مومنات میں سے ایک مومنہ ہیں کہ جو خدا پر ایمان لائیں, جنہوں نے تمام زندگی تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ گزاری اور جو اس دنیا سے گئیں تو نیکوکار کی حیثیت سے گئیں, اور یقیناً خدا کا وعدہ ہے کہ ہر نیکوکار کے لیے اس کی جنت موجود ہے. تو چھٹے امام کا یہ مختصر کا تعارف جناب ام فروہ کی پوری زندگی کا ایک انتہائی دلاویز نقشہ ہمارے سامنے پھینک دیتا کہ ام فروا نے تقوی کے ساتھ زندگی گزاری، پرہیزگاری کے ساتھ زندگی گزاری، ایمان کے ساتھ زندگی گزاری اور نیکی کے ساتھ زندگی گزاری. روایتیں اور واقعات اس قسم کے ہیں جو ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ جناب ام فروا ان کا علم فقہ اور علم دین اتنا زیادہ تھا کہ بعض اوقات مکے اور مدینے کے فقہا کو ام فروا مسئلے بتایا کرتی تھی. خاص طور پر تاریخوں میں ایک واقعہ موجود ہے جس کی تفصیل میں ہم نہیں جا سکتے کہ مکے میں ایک مرتبہ جناب ام فروا نے حجر اسود کو بائیں ہاتھ سے بوسہ دیا تھا تو اس وقت مکے کے کچھ فقہا نے اعتراض کیا تھا کہ آپ غلط کام انجام دے رہی اور سیدھے ہاتھ سے آپ کو بوسہ دینا چاہیے. اس وقت ام فروا نے ان سے ایک مناظرہ کیا تھا اور وہ تاریخ کا بڑا اہم مناظرہ ہے اس اعتبار سے کہ ام فروا امام کی والدہ ہیں لیکن کس طریقے سے فقہا مکے اور مدینے کو خاموش کر رہی ہیں. لیکن وہی ہماری بدقسمتی کہ وقت محدود ہے، گفتگو بہت طویل ہے، اس اعتبار سے جناب ام فروا کے سلسلے میں گفتگو کو مؤخر کرتے ہوئے جیسا کہ منتظمین کا ارادہ ہے کہ آئندہ سال محسنان اسلام کے عنوان سے ایک سلسلہ شروع کیا جائے گا، اس میں انشاءاللہ گفتگو آگے بڑھے گی ائمہ کے خاندان کے بارے میں، تو یہ موضوع تفصیل کے ساتھ زیر بحث آئے گا. اب چھٹے امام کو جو دور ملا، جو زمانہ ملا، اس زمانے کو گزشتہ تقریر میں ہم نے تفصیل سے بیان کر دیا تھا، ایک تھوڑا سا عادتاً اس کو دہراتے ہوئے. تو زمانہ کچھ اس قسم کا تھا کہ خاندان اہل بیت نے امام حسین کی صورت میں جو قربانی دی، اس قربانی کے بعد اب وہ تاریخ کا وہ دور ختم ہو گیا تھا کہ جب لوگ سوال کیا کرتے تھے کہ علی کس کا نام. اب تاریخ کا وہ دور ختم ہو گیا تھا کہ جب لوگ پوچھا کرتے تھے کہ یہ فاطمہ رسول کی بیوی تھی یا رسول کی ماں تھی. اب وہ دور ختم ہو گیا تھا کہ جب امیر المومنین جیسی عظیم ہستی کو دربار خلافت میں پہلی خلافت میں جب گرفتار کر کے لایا گیا تھا اور اس وقت مولا کائنات نے احتجاج کرتے ہوئے کہا تھا کہ تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو جبکہ میں اللہ کا بندہ اور رسول کا بھائی، تو حکومت وقت نے خلیفہ اول نے جواب دیا تھا کہ اے علی، ہم تجھے اللہ کا بندہ تو تسلیم کرتے ہیں لیکن تو رسول کا بھائی اپنے آپ کو کہہ رہا ہے، تیرا یہ دعویٰ بالکل غلط ہے. تو وہ سازش کے جس کا آغاز اس طرح سے ہوا تھا کہ خاندان اہل بیت کے نسب کو چھپایا جائے، جس کی انتہا اس مقام تک پہنچ گئی کہ شام کے لوگ سوال کیا کرتے تھے کہ یہ علی رسول کے بیٹے ہیں یا رسول کے باپ ہیں، تو وہ حالت وہ نوبت کے جہاں اہل بیت کے نام کو اس طرح سے چھپایا گیا تھا، امام حسین کی قربانی اور امام زین العابدین کی تبلیغ کے نتیجے میں اب وہ حالت نہ تھی کہ لوگ خاندان اہل بیت سے بالکل ناواقف ہوتے، بلکہ اب لوگوں کو پتا چل گیا تھا کہ خاندان اہل بیت موجود ہے اور لوگوں کے ذہن میں یہ بات بھی آ رہی تھی کہ ہاں خاندان اہل بیت ہی اصلی مستحق خلافت. اس مقام پر پانچویں امام آگے بڑھے، اس لیے کہ چوتھے امام نے لوگوں کے ذہنوں میں اہل بیت کا تصور بٹھایا اور اب پانچویں امام کو ثابت کرنا تھا کہ اہل بیت کے بارے میں جو کچھ رسول نے کہا وہ بالکل صحیح ہے. چنانچہ پانچویں امام نے تمام زندگی علمی جہاد کرتے ہوئے گزارا. تو جس وقت پانچویں امام کو شہید کیا گیا 114 ہجری میں، تو اس وقت زمانے کی حالت کچھ یہ کہ اہل بیت کا نام لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھا ہوا تھا، پانچویں امام کی تمام زندگی تبلیغ اور تدریس کے نتیجے میں لوگوں کے ذہن میں خیال بھی بیٹھ گیا تھا کہ اہل بیت زمانے کے سب سے بڑے عالم. اس لیے ایک طرف حکومت وقت کے تمام تر مظالم کہ لوگوں کو اہل بیت سے کاٹا جائے، لوگوں کو اہل بیت سے جدا کیا جائے، لیکن دوسری طرف تیسرے چوتھے اور پانچویں امام کی قربانیوں کے نتیجے میں اب لوگ اہل بیت سے اتنے گرویدہ ہو چکے تھے کہ دشمنی بھی اہل بیت سے رکھتے تھے لیکن مجبور تھے علمی مسائل کو حل کرنے کے لیے ڈرے اہل بیت پر آنے پر. اور وہ دور بھی نہیں تھا جو اس سے پہلے گزرا تھا کہ ایک مسئلہ پوچھا علی سے اور اس کے بعد نظر انداز کر دیا، نہیں، اب جوک کر جوک، گروہ در گروہ لوگ تمام دنیا کے کونوں سے کھنچت کے آ رہے تھے اور چھٹے امام مدینے کے اندر مدرسہ قائم کر رہے تھے. وہ مدرسہ کہ جس کے بارے میں یورپ کے مورخین نے لکھا، جرمنی کے اندر ہیمبرگ میں اور فرانس میں آسٹرگرگ میں، یہ دو شہر ہیں جہاں کے اوپر اسلام پر تحقیقات کے لیے دو مراکز کھولے گئے. اور ان لوگوں کا مقصد اسلام کی تصویر کو پیش کرنا نہیں، بلکہ ان کا مقصد ان وجوہات کا جائزہ لینا جس کی وجہ سے اسلام اب تک زمانے میں باقی ہے. تو ان لوگوں نے اپنی تمام تحقیقات کو کتاب کی صورت میں چھپوایا. ان لوگوں کے یہ جملے کہ افلاطون اور امام صادق، یہ دو ہستیاں ہمیں ایسی نظر آتی ہیں کہ یورپ نے جب سے سائنس نے ترقی کی ہے اس کے بعد تو علم بڑھا، لیکن اس سے پہلے آدم سے لے کر یورپ کی साइंसी तरक्की तक जितना दौर गुजरा इसके अंदर हमें सिर्फ दो हस्तियां नजर आती हैं जिन्होंने इल्म को सही मानों में फैलाया। एक यूनान का फलसफी अफलातून जिसने अपनी एकेडमी कायम की थी और दूसरे शियों के इमाम सादिक थे जिन्होंने मदीने के अंदर अपना मदरसा कायम किया था। और उसके बाद उनकी किताब जिसका उर्दू तर्जुमा होने वाला काफी अज़ला का उर्दू तर्जुमा हो गया उसके अंदर उन्होंने ये लिखा कि इमाम सादिक की मेहनतें अफलातून से ज्यादा थी इसलिए कि इमाम सादिक के पास इल्म अफलातून से ज्यादा था। इस चीज को जहन में रखते हुए कि ये यूरोप के मौरखीन लिख रहे हैं कि जो इमाम को इमाम नहीं मानते उनका ये कहना कि तारीख के अंदर छठे इमाम से बड़ा मदरसा अगर नजर आता छठे इमाम के बराबर का मदरसा कुछ अफलातून का नजर आता लेकिन वो भी छठे इमाम के मदरसे के मुकाबले में कोई हैसियत नहीं रखता इसलिए कि छठे इमाम को जो दौर मिला था वो दौर बड़ा नाजुक दौर था। बनू उमैया के तमाम तर खलफा अपनी अय्याशियों की वजह से या वो अपने जिस्म की आग को बुझा रहे थे या पेट की आग को बुझा रहे थे या अपनी जिनसी ख्वाहिशात को पूरा कर रहे थे सिवाय खाने की और सिवाय औरतों की महफिल में बैठने के उनका और किसी किस्म का कोई काम न था। और इसी दौर के अंदर चौथे इमाम और पांचवें इमाम की तबलीगात के नतीजे में लोगों के दिलों में सादात की अजमत पैदा हो रही थी। लोग तलाश कर रहे थे कि अहले बैत नजर आए तो हम अहले बैत से मुतमस्सिक हो जाएं। ये बहुत बड़ा जिहाद कि 20 साल पहले हमें यह मंजर नजर आता है कि शाम में लोग ये सवाल करते हैं कि अली कौन है फातिमा कौन है इनका रसूल से रिश्ता क्या। और 25-30 साल के अंदर अंदर वो जमाना आ चुका कि अब अगर कोई शख्स हुकूमत के खिलाफ बगावत करना चाहता तो उसे सिर्फ अहले बैत का नाम ऐसा लगता है कि जिसको सुनकर लोग उसकी तरफ खींच के चले आए। ये 30 साल में इतनी बड़ी तब्दील ये 30 साल में इतना बड़ा इंकलाब कि 30 साल पहले लोग आते और इसलिए आते हैं अमीरुल मोमिनीन से जिहाद करने उनके ख्याल में इसलिए आते हैं अमीरुल मोमिनीन से जंग करने कि किसी से सवाल किया गया था कि तुम मुआविया की फौज में शामिल होकर अमीरुल मोमिनीन जैसी अजीम हस्ती के खिलाफ जंग करने आयो तो उसने जवाब दिया था कि हाँ इसलिए कि मैं नमाजें कसरत से पढ़ा करता हूँ और कुरान के हुक्म नमाज पढ़ो पर शिद्दत से कायम हूँ। सवाल करने वाले ने सुना उसकी हैरत बढ़ गई कि एक ऐसी अजीब गरीब बात मैं सवाल कर रहा हूँ कि तुम अली के साथ जंग करने क्यों आए और तुम जवाब दे रहे हो कि इसलिए कि तुम नमाज पढ़ते हो इसलिए अली के साथ जंग करने आया हूँ। इस सवाल और जवाब में आकर रब क्या तो वो क्या बताता ये पूरे शाम की जहनीत वो शख्स बताता कि हमें तो ये बताया गया कि जो शख्स अली पर लानत न करे और अली के खिलाफ जंग न करे उसकी नमाजें कबूल ही नहीं होती हैं। अब क्योंकि मुझे अपनी नमाजों को कबूल करवाना है इसलिए मैं अली के खिलाफ जंग करने के लिए आया हूँ। जहन में रखते हुए कि एक ये दौर वो दौर भी था इसी जमाने के अंदर वो दौर भी था कि अगर किसी सैयद का हाथ अगर किसी शिया आले मोहम्मद का हाथ किसी दरिया के अंदर पड़ जाता था ये शाम के लोगों की जहनीत कि अगर किसी शिया का हाथ किसी झील में किसी तालाब में किसी छोटे दरिया के अंदर पड़ जाता था तो शाम के लोग उस दरिया से पानी लेना बंद कर दिया करते थे कि ये सारा का सारा दरिया नजिस हो गया और अब इस दरिया को हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। शाम के आदमी हमें ये जुमला कहते हुए मिले ये तारीख के जुमले ये जुमला कहते हुए मिले कि जिस दिन से मैंने ये सुना कि रसूल ने अपनी बेटी की शादी फातिमा के साथ कर दी उस दिन से मैंने रसूल के नाम पर दुरूद भेजना बंद कर दिया। ये शाम के लोगों की जहनीत है जरा इस जहनीत को देखते हुए चले कि क्या कहा जा रहा है कि जिस दिन से हमने सुना है कि रसूल ने अपनी बेटी की शादी अली जैसे शख्स से कर दी है उस दिन से मैंने रसूल के नाम पर दुरूद भेजना बंद कर दिया। बल्कि एक शख्स का तो बड़ा अजीब सुतरा हमें नजर आता है उसका जुमला ये था कि जिस दिन से मैंने सुना है कि रसूल हर मकाम पर अली को अपने साथ लिए रहते थे उस दिन से मैंने रसूल के नाम का कलमा पढ़ना बंद कर दिया। ये शाम की जहनीत है कि अगर शामी निकलता है मैदान जंग में तो ये सोच कर निकलता है कि अली के खिलाफ जंग किए बगैर नमाजें कबूल नहीं होंगी। शामी अगर किसी पानी को देखता है इस हालत में कि उससे किसी सैयद का या आले मोहम्मद के मानने वाले का हाथ लग गया तो उसकी निगाह में अब ये पानी ऐसा नजीस हो गया कि कोई चीज उसको पाक नहीं कर सकती है। ये शाम और इराक की कैफियत थी 60 हिजरी में और 100 हिजरी 40 साल के अरसे के बाद हमें ये मंजर नजर आ रहा है कि यही इराक यही शाम है कि जहां आले मोहम्मद अपने दर्द को जमा कर बैठे हैं तो लोग जौक पर जौक आले मोहम्मद के दर्द में शिरकत के लिए आ रहे हैं। और सिर्फ 70 साल के अरसे में हमें यह मंजर नजर आया 60 हिजरी के अंदर यह मंजर नजर आता है कि लोग कहते हैं कि रसूल ने अली को अपनी बेटी दे दी इसलिए हम रसूल के नाम का कलमा नहीं पढ़ेंगे। और 70 साल के अंदर अंदर 130 हिजरी में हमें यह मंजर नजर आता है कि बनू अब्बास खड़े होते हैं अपनी खिलाफत को कायम करने के लिए तो उन्हें सबसे पुरपचित नारा कौन सा लगा ये नारा लगा कि हम आले मोहम्मद के खून का बदला लेना चाहते हैं हम औलादे फातिमा और औलादे अली पर होने वाले मजालिम के सिलसिले को बंद करना चाहते हैं। 70 साल पहले अली से और आले अली से इतनी दुश्मनी कि उस पानी का इस्तेमाल बंद कर दिया कि چاہے دریا کا پانی کیوں نہ ہو جس میں ان کا ہاتھ لگ جائے. اور 70 سال بعد اتنا بڑا ذہنی انقلاب کہ اگر کسی شخص کو حکومت سے ٹکرانا تو سوائے آل محمد کے نام کے اور کوئی نعرہ اس کے پاس موجود نہیں. اتنی بڑی تبدیلی کون لے کے آیا؟ اتنی بڑی تبدیلی ہمارے 5ویں اور 6ویں امام لے کے آئے. 1995 ہجری میں 14 امام کی شہادت ہوتی ہے, 1114 ہجری میں 5ویں امام کی شہادت ہوتی ہے اور اس مقام پر 6ویں امام امامت کے عہدے کو حاصل کرتے ہیں. ہمارے جتنے ائمہ گزرے بلکہ معصومین کے پورے سلسلے میں سب سے زیادہ طول عمر ہمارے 6ویں امام کی تھی 65 سال. 65 سال ہمارے 6ویں امام کی عمر مبارک ہے جو تمام معصومین کے سلسلے میں سب سے زیادہ. اسی لیے 6ویں امام کو سب سے زیادہ کام کرنے کا موقع ملا اور 6ویں امام کو زمانہ بھی وہ زمانہ ملا کہ جب 5ویں امام اور 4ویں امام اس مقام تک مسلمانوں کو پہنچا چکے تھے کہ مسلمانوں کے دل میں اہل بیت کی عزت اور اہل بیت کی عظمت بیٹھنے لگی تھی, اس وقت 6ویں امام آگے آتے ہیں. اور اب مذہب شیعہ پر تحقیق کرنے والے ہیمبرگ کے انہی لوگوں کی تحقیق ان عیسائی مورخین کی کہ 6ویں امام کے سامنے دو راستے تھے, ایک راستہ سیاست کا تھا اور ایک راستہ ثقافت کا تھا. 6ویں امام کے سامنے ایک راستہ تو یہ تھا کہ وہ اس ماحول کو دیکھتے, اس منظر کو دیکھتے کہ لوگ آل محمد کے ساتھ ہو رہے ہیں, وہ بھی اپنی فوج اکٹھا کرتے, وہ بھی کوئی پارٹی بناتے, وہ بھی کوئی جماعت بناتے اور آل محمد کا نعرہ لگا کے کھڑے ہوتے تو لوگ جتنا ان کا ساتھ دیتے اتنا کسی کا ساتھ نہ دیتے. جب مختار جیسے شخص کو صرف امام کے قاتلوں کے خون کا بدلہ لینے کے نعرے کی وجہ سے حکومت مل گئی, جب بنو عباس کو صرف آل محمد کے خون کا انتقام لینے کا نعرہ لگانے کی وجہ سے حکومت مل گئی جبکہ ان کا آل محمد سے کوئی قریبی تعلق نہ تھا, تو اگر 6ویں امام اسی حسین کے پوتے کھڑے ہو کر یہ نعرہ لگاتے کہ ہم کربلا والوں کے خون کا انتقام لیں گے تو کیسے لوگ کھسکٹ کے 6ویں امام کے پاس نہ آتے؟ آتے یقیناً آتے. اور 6ویں امام کو موقع بھی ملا تھا. بنو عباس کا خاندان جو ظلم کے اندر کسی طرح بھی بنو امیہ سے کم نہیں, 132 ہجری میں بنو امیہ کا آخری بادشاہ مروان ان کے ہاتھ سے مارا گیا تھا. اور اب تاریخوں میں لکھتا ہے کہ جتنے مظالم بنو امیہ نے کیے تھے بنی عباس نے ہر ایک کا صلہ ہر ایک کا بدلہ بنو امیہ کو دیا, یہاں تک کہ آخری بادشاہ مروان ذوالحمار کو مارا گیا اور مارنے کے بعد ابوالعباس صفوہ جو بنی عباس کا پہلا خلیفہ اس کا نام صفوہ, اور صفوہ عربی میں کہتے ہیں ایسے آدمی کو جو کثرت سے خون بہایا کرتا تو اس کے ظلم اور تشدد کا اندازہ اس کے لقب سے کر لیجئے کہ جس کا لقب ہی صفوہ بن جائے خون بہانے والا اس کا کیا, یعنی تاریخ میں ہر جگہ آپ کو ابوالعباس کا نام نہیں ملے گا, ہر جگہ صفوہ کا نام ملے گا. تو اتنا زبردست ظالم اتنا زیادہ خون بہانے والا کہ نام اس کا صفوہ ہو گیا. اس کے چچا عبداللہ ابن علی نے مروان سے جنگ کی جو آخری بادشاہ کا بنو امیہ کا, مروان کو قتل کیا گیا اور تاریخ یہ بتاتی ہے کہ مروان کے قتل کے بعد بنو امیہ کے لوگ آگے بڑھے اور آگے بڑھنے کے بعد بنو امیہ کے لوگ مر گئے, بنو عباس کے لوگ آگے بڑھے. انہوں نے بنو امیہ کے تمام پرانے خلفاء کی قبروں کو کھدوایا اور ان کی ہڈیوں کو نکلوایا اور ہڈیوں کو نکالنے کے بعد ان ہڈیوں کے اوپر دسترخوان بچھا کر بیٹھتے تھے اور اس دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھایا کرتے تھے. بنو امیہ کا آخری بادشاہ مروان جس وقت اسے قتل کیا, قتل کر کے فوراً اس کی زبان کو کاٹ کر پھینکا, اور روایت یہ بتاتی ہے کہ جب اس کی زبان کو کاٹ کر پھینکا گیا تھا تو ایک بلی آئی تھی اور اس کی زبان کو کھا کر لے گئی تھی. اور اب تاریخوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ بلی نے اس کی زبان کو کیوں کھایا تھا, ایک مرتبہ اس کے غلام نے کوئی قصور کر دیا تھا, وہ اپنے غلام سے اتنا ناراض ہوا تھا کہ اس نے حکم دیا تھا کہ میرے غلام کی زبان کو کاٹا جائے. چنانچہ آگے بڑھے تھے لوگ اور اس کے بادشاہ وقت کا خلیفہ وقت کا اس کے حکم کی تعمیل کی گئی تھی, اس کے غلام کی زبان کو کاٹ کر زمین پر پھینکا گیا تھا اور بلی کو جو اس کے محل میں پلی ہوئی بلی تھی اس بلی کو بلایا گیا تھا اور اس بلی کو غلام کی زبان کھلائی گئی تھی. اس کا تاریخ نے یہ ہمیں بتایا کہ خدا نے اس کو یہ بدلہ دیا کہ جب اس کی زبان کاٹی گئی تو وہی بلی آگے بڑھتی ہے اور آگے بڑھ کر اس کی زبان کو کاٹتی ہے. اسی لیے روایتوں میں کثرت سے ہے کہ جو کسی پر ظلم کرے گا اس ظلم کا بدلہ اسے ضرور ملے گا. یہاں تو مروان اور مروان کا غلام دونوں ظالم, ایک ظالم دوسرے پر ظلم کرتا ہے تب بھی خدا اس ظالم کو بدلہ دیتا ہے. اور ہمارے گھرانوں میں ہمارے ماحول میں ایک مرد اپنی بیوی پر ظلم کرے, ایک مرد اپنی ماں کے اوپر ظلم کرے, کبھی پلٹ کر غور نہیں کرتا کہ امام نے یا رسول نے جو بتایا کہ ظالم کو اس کے ظلم کا بدلہ ملتا ہے فوراً ملتا ہے, اسی دنیا کے اندر ملتا ہے, تو یہ کسی کوئی خیالی بات نہیں بلکہ تاریخ نے اس کو ثابت کیا. چنانچہ بنو امیہ نے جتنے مظالم کیے, مروان کو جس وقت قتل کیا گیا تو مروان کے لاشے کے اوپر دسترخوان بچھایا گیا اور مروان کے جتنے گھر والے تھے جتنے مرد تھے سب کو قتل کیا گیا یا نیزے مار مار کے زخمی کیا گیا اور ان کے تڑپتے ہوئے جسموں پر فرش بچھایا گیا اور اس فرش کے اوپر بیٹھ کر خلیفہ وقت نے کھانا کھانا شروع کیا. یہ کہتے ہوئے کہ جس طریقے سے تم نے نے ہمارے حسین کو کربلا کے اندر شہید کیا تھا، آج ہم اس کا بدلہ لے رہے ہیں۔ یہ صرف ایک سیاسی نعرہ تھا، لیکن غور کریں کہ جس خلافت کا آغاز ہی یہ ہو، جس خلافت کی ابتدا ہی یہ ہو کہ اس طریقے سے لوگوں کے تڑپتے ہوئے جسموں کے اوپر بیت کا دسترخوان بچھایا جائے اور کھانے کا آغاز کیا جائے، خلافت کے ظلم کی انتہا کیا ہوگی، اور یہ ابھی تفصیل کے ساتھ واقعات آئیں گے۔ تو اب ابو العباس سے صفوہ پہلا خلیفہ بن گیا۔ جب جس زمانے میں یہ دونوں میں جنگ جاری تھی بنو امیہ اور بنو عباس کی، تو دو ہستیوں نے بنو عباس کو خلافت دلوائی، ایک کا نام ابو سلمہ ہے، ایک کا نام ابو مسلم ہے۔ ابو سلمہ محب اہل بیت تھا، اور اتنا محب اہل بیت تھا کہ اس کا نام ہی وزیر آل محمد تھا۔ ابو سلمہ نے جب یہ دیکھا کہ بنو امیہ کی حکومت ختم ہونے والی اور ہم آگے بڑھ کر معمولی سی جنگ کر کے خلافت کو اپنے قبضے میں لے سکتے ہیں، تو ابو سلمہ نے چھٹے امام کے نام خط لکھا اور اس خط کے اندر چھٹے امام سے درخواست کی کہ خلافت تیار ہے، خلافت ہمارے ہاتھ میں ہے، ایک آخری مارکہ ہونے والا ہے اور ہمیں یقین ہے کہ ہم خاندان بنو امیہ کا خاتمہ کر دیں گے، آپ اس خلافت کو قبول کر لیجیے، اس سے بہتر کوئی موقع آپ کو نہ ملے گا۔ چھٹے امام کے پاس خلافت کا پروانہ پہنچتا ہے، ابو سلمہ کا قاصد پہنچا اور پہنچنے کے بعد یہ خط چھٹے امام کے حوالے کیا۔ اب روایتیں یہ بتاتی ہیں، کتنا اچھا موقع مل رہا ہے چھٹے امام کو خلافت کے حاصل کرنے کا، لیکن روایتیں یہ بتاتی ہیں کہ امام نے اس خط کو لیا، کھول کر پڑھنے کی زحمت بھی گوارا نہ کی، بلکہ کمرے کے اندر شمع جل رہی تھی، ایک مرتبہ اس خط کو شمع کی لو کے ساتھ لگا دیا اور اس وقت تک پکڑے رہے جب تک کہ پورا لفافہ خط سمیت جل کر راکھ نہ ہو گیا، اور کہا کہ جا کر ابو سلمہ سے کہہ دے کہ یہی تیرے سوال کا اور یہی تیرے خط کا جواب ہے۔ امام نے خلافت کو ٹھکرا دیا، کیوں؟ اب اس موضوع پر عیسائی مورخین کی یہ تحقیق ہے کہ اگر امام اس وقت اس خلافت کو قبول کر لیتے تو اسی مقام پر مذہب شیعہ کا خاتمہ ہو جاتا، اور پانچ اماموں نے جتنا مذہب شیعہ کو ترقی دی تھی، اگر چھٹے امام اس وقت خلافت کو قبول کر کے ایک عام دنیاوی خلیفہ بن جاتے تو اس کے نتیجے میں اس کے بعد جو مسلسل شورشیں ہوتی، مسلسل بغاوتیں ہوتی، دنیا والے جو اختلاف ہوتے، اس کے نتیجے میں مذہب شیعہ جو ابھی گھٹنوں کے بل چل رہا تھا، یہ ان کے الفاظ ہیں، مذہب شیعہ جو ابھی گھٹنوں کے بل چل رہا تھا اس کا خاتمہ ہو جاتا۔ تو امام نے سیاست میں آنے کے بجائے یہ مناسب سمجھا کہ پہلے میں اپنے مذہب کو اتنا طاقتور کر جاؤں، پہلے اپنے مذہب کو اتنا جوان کر جاؤں، اتنا قوی کر جاؤں، اتنا توانا کر جاؤں کہ پھر کوئی مٹانے والا اسے نہ مٹا سکے، اس کے بعد اس قسم کے معاملات میں ہاتھ ڈالا جائے گا۔ چنانچہ ایک طرف بنو عباس آل محمد کا نام لے کر، ائمہ کا نام لے کر بنو امیہ کے خلاف لڑ رہے ہیں، اور دوسری طرف چھٹے امام مدینہ کے اندر اپنے مدرسے کو کھول کے بیٹھے، اور عجیب شان کا یہ مدرسہ تھا کہ جس کے اندر تمام مسلمان درس لینے آتے تھے، مسلمان تو مسلمان، غیر مسلم درس لینے آتے تھے، عیسائیوں کے نام لکھے گئے ہیں تاریخوں میں کہ عیسائی فرانس سے چل کر آتے تھے اور آ کر چھٹے امام کے اس مدرسے کے اندر درس حاصل کیا کرتے تھے، اور کچھ ایسی جان تھی اس مدرسے کی کہ حکومت وقت کو بھی اس مدرسے سے حسد پیدا ہو گیا تھا۔ اب روایتیں بتاتی ہیں کہ ابو العباس سے صفا خلیفہ بنا، چار سال بعد اس کا انتقال ہو گیا، اس کے بعد منصور توانق خلافت کے اوپر بیٹھا، یہ انتہائی ظالم شخص تھا، انتہائی جابر شخص تھا، سات مرتبہ اس نے چھٹے امام کے اوپر ان کو شہید کرنے کے ارادے سے حملہ کیا تھا، لیکن خدا کی مصلحت اور مدد الہی کے ساتوں مرتبہ اس کا حملہ ناکام ہو گیا، اور اس وقت جب چھٹے امام اپنے مشن کو کامیابی کے ساتھ مکمل کر سکے، اس وقت 48 دن میں اس کا حملہ کامیاب ہو گیا۔ تو روایت یہ ہے کہ ایک دن اس کے درباریوں نے دیکھا کہ یہ سر کو جھکائے ہوئے بیٹھا، بڑا غمگین، بڑا اداس، چہرے کے اوپر پریشانی کے آثار ساری۔ درباریوں نے ایک مرتبہ ہاتھ جوڑ کر سوال کیا، اے خلیفہ وقت، خدا نے آپ کو ہر دولت دی ہے، خدا نے آپ کو ہر نعمت دی ہے، خدا نے آپ کو صحت دی، اولاد دی، حکومت دی، تندرستی دی، مال و دولت دیا، اس کے بعد بھی آپ اتنے غمگین، اس کے بعد بھی آپ اتنے اداس، سر کو جھکائے ہوئے بیٹھے؟ جواب دیا کہ ہاں، میں اپنی صحت کو، اپنی دولت کو، اپنے مال کو، اپنی سلطنت کو، اپنی حکومت کو، اپنی طاقت کو دیکھتا ہوں، لیکن دوسری طرف جب میں مدینہ میں دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ یہ جعفر صادق اپنا مدرسہ لگائے ہوئے بیٹھے، لوگ دور دور سے اس کے پاس آ رہے ہیں، تو ایک مرتبہ میرے دل میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ یہ تمام تر صحت و دولت و طاقت و تندرستی بیکار ہے، انسان کے پاس مقام ہو تو ایسا مقام ہو کہ جیسا جعفر صادق کے پاس ہے، یہ سننا تھا۔ ایک مرتبہ درباریوں نے کہا کہ کون سی مشکل چیز ہے، کل سے ہم آپ کے لیے بھی مدرسے کا انتظام کریں گے، کل سے آپ بھی درس دینا شروع کر دیجئے، ہم پورا پورا انتظام کریں گے۔ چنانچہ اگلے دن وزیروں نے انتظام کیا، شہر کے جتنے وزیر زادے تھے، جتنے امیر زادے تھے، جتنے روسا کے بیٹے تھے، جتنے امیروں کے بیٹے تھے، سب کو چھانٹ 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 کے جمع کیا گیا کہ خلیفہ وقت امام کی طرح سے درس دینا چاہتے ہیں، تم لوگ خلیفہ وقت کے دربار میں حاضر ہو جانا. اگلا دن آتا ہے، خلیفہ کے لیے چاندی کی مسند کو بچایا گیا، ایک امام کا وہ چھوٹا سا حجرا کہ جہاں امام بعض اوقات ٹاٹ بچا کے بیٹھا کرتے تھے، ایک خلیفہ وقت کے سونے اور چاندی کی گنگا جمنی کی بنی ہوئی مسند تھی، اس کے اوپر خلیفہ وقت بیٹھا، سامنے تمام کے تمام درباری، وزیر، امیر، وزیر زادے، امیر زادے، روزہ کے بیٹے بیٹھے، ہر ایک کے ہاتھ میں چاندی کا قلم دوات ہے. خلیفہ وقت نے درس دینا شروع کیا اور سامنے بیٹھے ہوئے لوگوں نے اس کو سننا شروع کیا اور وقتاً فوقتاً اس کو اپنی جگہ تحریر کرتے چلے گئے، یہاں تک کہ درس ختم ہو گیا. جب درس ختم ہو گیا تو اس کے بعد لوگوں نے دیکھا کہ آج خلیفہ وقت نے امام کی طرح سے درس بھی دے دیا، لیکن چہرہ اسی طرح سے اترا ہوا، پریشانی کے آثار اسی طرح سے چہرے کے اوپر ساری ہیں، ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کی کہ اے خلیفۃ المسلمین، اب تو آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے، آپ کے پاس بھی لوگ سبق پڑھنے آنے لگے، آپ کا مدرسہ بھی جعفر صادق کی طرح سے کامیاب مدرسہ ہے، آپ کے پاس بھی شاگردوں کی کثرت. تو خلیفہ وقت ایک سر آ بھر کے کہتا کہ میں اپنے تمام شاگردوں کو دیکھتا ہوں اور میں نے جعفر صادق کے شاگردوں کو بھی دیکھا، میں ان شاگردوں کو دیکھتا ہوں، ہر ایک کے چہرے پر خوشی ہے، ہر ایک کے چہرے پر اطمینان ہے، ہر ایک کی حالت یہ بتا رہی کہ وہ انتہائی دولت کے ساتھ، انتہائی آرام و اطمینان کے ساتھ یہاں پہ آیا ہے. میں سبق دے رہا تھا لیکن ہر ایک کے بیٹھنے کے طریقے سے، ہر ایک کے سننے کے طریقے سے یہ ظاہر ہو رہا تھا کہ یہ لوگ صرف یہاں پر ڈرامے کے لیے آئے ہیں، یہ صرف ایکٹر ہیں، یہ صرف اداکار ہیں، پڑھنا ان کا مقصد نہیں، مجھے ایسے شاگرد نہیں چاہیے، مجھے تو ایسے شاگرد چاہیے جیسے اس مدرسے کے اندر تھے، کہ جن کی پیشانیوں کے اوپر گرد و غبار ہوتا تھا، جن کے پاؤں کے اندر کانٹے ہوتے تھے، جن کا لباس پھٹا ہوا ہوتا تھا، جن کے پیروں کے چھالے ہوتے تھے، جن کی آنکھوں کے گرد حلقے ہوتے تھے، جو گواہی دیا کرتے تھے کہ اس کے پاس کھانے کے لیے پیسے نہیں، اس کے پاس سفر کا انتظام کرنے کے لیے دولت نہیں تھی، لیکن یہ اتنی دور سے چل کے آیا، پیروں کے چھالے بتا رہے تھے کہ پیدل آیا، آنکھوں کے حلقے بتا رہے تھے کہ بغیر نیند لیے ہوئے، بغیر آرام کیے ہوئے آیا، ان آنے والوں کی حالت یہ گواہی دے رہی تھی کہ انہیں جعفر صادق میں کچھ نظر آیا تھا، تبھی تو وہ اتنی دور کا فاصلہ طے کر کے آئے تھے، ان کو اپنے شہر میں یا اپنے قریب کوئی عالم نہ مل سکا، تبھی تو یہاں پہ آئے تھے، مجھے یہ چاندی کے قلم دوات لیے ہوئے، بہترین لباس پہنے ہوئے، چہرے کے ساتھ اطمینان اور سکون کی مسکراہٹ لیے ہوئے شاگرد نہیں چاہیے، مجھے وہی پیروں میں چھالے پڑے ہوں، آنکھوں کے گرد حلقے ہوں، لباس پھٹا ہوا ہو، پیشانی گرد آلود ہو، مجھے ایسے شاگرد چاہیے. لیکن ایسے شاگرد سوائے امام کے کہیں موجود نہ تھے، اور امام نے اس مدرسے کو صرف اور صرف اس لیے قائم کیا تھا تاکہ ایک طرف تو حکومت وقت جتنا ظلم کر رہی ہے، جتنا تشدد کر رہی ہے، اس کے مقابلے میں امام کا یہ مدرسہ ہر مسلمان ہونے والے کو، ہر نئے مسلمان ہونے والے کو بتائے کہ اسلام یہ ہے، وہ اسلام نہیں ہے. منصور ہے دوانقے کا ظلم، تاریخوں میں لکھا ہے کہ ظلم کے اندر یہ کسی طرح بھی بنو امیہ سے کم نہ تھا، بلکہ بنو امیہ سے زیادہ تھا، اس اعتبار سے کہ بنو امیہ کے لوگوں کے پاس ظلم کے علاوہ اور بھی مصروفیات تھیں، ایسے آرام بھی کرتے تھے، عورتوں کی صحبت میں بھی زندگی گزارتے تھے، کھانے اور پینے کی طرف بھی توجہ دیا کرتے تھے، اور اتنی کثرت سے کھانا جو آپ نے گزشتہ تقریر میں سنا اور جسے سن کر کچھ لوگوں کو یقین نہیں آ رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ اس کی دلیل دیجیے، اس کی دلیل لے کے آئیے. لیکن منصور عباسی کے بارے میں یہ تھا کہ یہ انتہائی فقیر اور انتہائی کنجوس شخص تھا، کھانے کے نام پہ یا کسی عورت کے نام پہ ایک درہم خرچ کرنے کو تیار نہ ہوتا تھا، تو اس کے پاس ایک ہی ایکٹیویٹی تھی، اس کا ایک ہی مشغلہ تھا، وقت گزارنے کا اس کے پاس ایک ہی ذریعہ تھا، وہ یہ کہ ظلم کرے، اور جتنی کثرت سے ہو سکے اتنی کثرت کے ساتھ ظلم کرے. چنانچہ اس نے ظلم کیا اور اپنی پوری شدت کے ساتھ ظلم کیا. بغداد کی تعمیر ہوئی، اور آپ کے علم میں ہے کہ بغداد کی تعمیر کس طریقے سے ہوئی تھی. منصور نے جب یہ سنا کہ نوشیروان کا ایک دارالخلافہ بغداد تھا، تو اس نے کہا کہ میں بھی اسی کے انداز پر اپنا دارالخلافہ بغداد بناؤں گا. چنانچہ اس نے بغداد بنایا، اور یہ روایتیں تو زاکرین نے کثرت کے ساتھ پڑھی ہیں کہ جب بغداد کو بنایا گیا تو بغداد کی تعمیر میں پانی کم استعمال ہوا، سادات کا خون زیادہ استعمال کیا گیا. جس وقت دیوار کے لیے گارے کی تعمیر کی جاتی تھی اور مزدور پانی کی تلاش میں نکلتے تھے، تو ان کو روک دیا جاتا تھا کہ اس گارے میں پانی ملانے کی ضرورت نہیں ہے، اور اس کے بعد حکم دیا جاتا تھا قید خانے کے دروازہ کو کہ جاؤ اور جا کر دیکھو، قیدیوں میں آل محمد سے تعلق رکھنے والے جتنے ہیں صرف انہیں کو چھانٹ چھانٹ کے لانا. انہیں لایا جاتا تھا، اور لانے کے بعد اسی تسلے کے اندر، اسی برتن میں کہ جہاں گارا تیار ہو رہا ہے، ان کی گردن کو جھکا کے جلاد وار کرتا تھا، گردن کٹ کے جدا ہوتی تھی، جسم سے بہنے والا تازہ خون اس گارے میں ملایا جاتا تھا، اور اس گارے سے بغداد کی چہار دیواری کی تعمیر ہوئی. صرف چہار دیواری ہی کی تعمیر نہیں، بلکہ بغداد کی جتنی عمارتیں بنائی گئیں وہ تمام کے تمام تمام عمارتیں سادات کرام کے خون سے تیار کی گئیں. یہاں تک روایتوں میں ہے کہ ایسے ایسے حسین, ایسے ایسے متقی اور ایسے ایسے نوجوانوں کے خون سے منصور نے اپنے ہاتھ رنگین کیے کہ بعض اوقات قاتلوں کو رحم آ گیا. شیخ عباس قمی نے کتاب منتحل اعمال میں یہ واقعہ نقل کیا جو ہمارے موضوع سے تو الگ ہے, لیکن اندازہ ہوتا ہے کہ کتنا ظلم اس دور میں ہو رہا تھا. کہ جب منصور دوانقی نے اپنا خاص محل تعمیر کیا تو حکم دیا کہ بغداد کی تعمیر میں تو تمام سیدوں کا خون شامل کیا گیا, لیکن میں اپنا خاص محل تعمیر کرا رہا ہوں اس لیے خاص الخاص سید ہونا چاہیے. چنانچہ اس نے حکم جاری کیا کہ امام حسن کی نسل سے تعلق رکھنے والے جتنے سادات ہیں ان تمام سادات کو گرفتار کر کے لایا جائے, اور امام حسن کی نسل سے تعلق رکھنے والے سیدوں نے سب سے زیادہ مظالم برداشت کیے ہیں. سب سے زیادہ مظالم سادات میں سے جس نسل پر گزرے ہیں وہ نسل امام حسن ہے. اور اس کی ایک بڑی وجہ تو خود یہ کہ جب بنو عباس خلافت پر نہیں آئے تھے اور بنو امیہ سے ان کی جنگ ہو رہی تھی تو مدینے کے اندر ایک اجتماع ہوا تھا تمام بنی ہاشم کا, بنی ہاشم میں بنی عباس بھی آتے, اور اس اجتماع کے اندر یہ سوچا گیا تھا کہ بنو امیہ کی حکومت ختم ہو رہی, اب ہمیں پہلے سے اپنی تیاری کر کے رکھنا چاہیے اور کسی ایک کو اپنا لیڈر بنا لینا چاہیے کہ بنو امیہ کی حکومت ختم ہوتے ہی خلافت اسے دے دے. امام تو صاف انکار کر چکے تھے. تو اس وقت امام حسن کے پرپوتے, امام حسن کے بیٹے حسن مصنع کے پوتے محمد ابن عبداللہ تھے. یہ اتنے پاک اور پاکیزہ نوجوان تھے کہ ان کا نام ہی نفس زکیہ تھا, وہ پاک اور پاکیزہ نفس. اس وقت تمام لوگوں نے کہا ان سے بہتر, ان سے متقی, ان سے زیادہ خدا ترس اور کوئی نہیں ملے گا, انہی کے ہاتھ پر بیعت کر لو. تو تمام بنو ہاشم نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی تھی کہ بنو امیہ کے بعد ہم نفس زکیہ کو خلیفہ بنائیں گے, اور ان بیعت کرنے والوں میں یہ منصور دوانقی بھی شامل تھا. لیکن بعد میں جب حالات پلٹے اور خلافت بنو عباس کے پاس آئی تو اب سب سے زیادہ منصور دوانقی کو محمد ابن عبداللہ سے خطرہ تھا, نفس زکیہ سے, اس لیے کہ خود منصور ان کے ہاتھ پر بیعت کر چکا تھا. اس کی پوری کوشش یہ تھی کہ نفس زکیہ کا بھی خاتمہ کیا جائے اور سادات امام حسن میں سے جن جن کا خاتمہ ممکن ہے خاتمہ کیا جائے. چنانچہ حجاج ابن یوسف کے مظالم کو اس شخص نے تازہ کر دیا تھا. حجاج ابن یوسف کے مظالم میں آپ نے سنا تھا کہ اس نے ایسے محل بنائے تھے جس میں 120,000 مرد اور 60,000 عورتوں کو قید کیا گیا تھا. ایسے قید خانے بنائے تھے, اور اس طریقے سے وہ قید خانے بنائے گئے تھے کہ اس میں روشنی کی کوئی کرن نہیں پہنچ پاتی تھی, اور 60,000 عورتوں میں سے 15,000 عورتوں کو جبرن بغیر لباس کے وہاں زندگی گزارنا پڑتی تھی. اس حالت میں کہ ان کے جسم پر لباس کے نام سے ایک دھجی تک نہیں ہوتی تھی. ذہن میں اس چیز کو رکھیں کہ یہ 120,000 مرد, یہ 60,000 عورتیں کون سی ہوں گی؟ یہ وہی اہل بیت کے ماننے والے تھے. جو اہل بیت کے دشمن تھے ان سے حجاج کو کیا دشمنی؟ یہ وہی اہل بیت کے ماننے والے تھے. تو جب حجاج مرا اور اس کا تہخانہ کھولا گیا تو ایسے ایسے لوگ نکلے جنہوں نے 40-40 اور 20-20 سال سے سورج کی ایک کرن کو نہیں دیکھا تھا. یہی ظلم منصور دوانقی نے امام حسن کی تمام نسل کے ساتھ کیا, اور امام حسن کی اولاد میں جتنے سید مدینے میں موجود تھے سب کو گرفتار کیا گیا. گرفتار کر کے زمین کے اندر ایک تہخانہ بنایا گیا, اور اس تہخانے کے اندر انہیں ڈال کر تالا لگا دیا گیا. اس حالت میں کہ صرف ایک کمرہ تھا, اسی ایک کمرے کے اندر ان تمام سادات کو زندگی گزارنا پڑی. کھانا پینا ہوائیں ضروریات پارے ہونا سب یہیں پر تھا. یہاں تک کہ روایتیں بتاتی ہیں کہ جب 10-12 دن ان لوگوں نے وہاں زندگی گزاری تو گندگی کی وجہ سے, نجاست کی وجہ سے وہاں وبا پھیلی, اور اسی وبا کی وجہ سے تڑپ تڑپ کر امام حسن کی نسل سے تعلق رکھنے والے تمام سادات وہیں پہ شہید ہو گئے. لیکن منصور دوانقی نے اتنا تڑپنا دیکھا, وبا کا پھیلنا دیکھا, اس کے بعد بھی یہ حکم جاری نہ دیا کہ انہیں کم از کم علاج کے لیے یا کم از کم بہتر قید خانے میں منتقل کرنے کے لیے نکال دیا جائے. اور اسی قید خانے میں امام حسن کے پوتے عبداللہ محض نفس زکیہ کے والد کے سامنے وہ ظلم کیا گیا کہ نفس زکیہ کو گرفتار کیا گیا تھا. یہ تاریخ کا ایک اور موضوع ہے, انشاءاللہ شاید آئندہ گفتگو میں آئے, کہ نفس زکیہ کو منصور نے آخر گرفتار کر ہی لیا. گرفتار کرنے کے بعد انہیں قتل کیا, اور قتل کرنے کے بعد جب دوپہر کے کھانے کا وقت ہوا تو نفس زکیہ کے سر کو اسی کھانے کے تچ میں سجایا, اس کے اوپر خان ڈالا, اور یہ سر بھجوایا عبداللہ کے پاس, یعنی بوڑھے باپ کے پاس جوان بیٹے کا سر کھانے کے نام سے بھجوایا گیا. اور جس وقت یہ کھانا اندر پہنچا تو تمام کے تمام سادات بھوک کی شدت سے گھبرا کے اس کے گرد جمع ہو گئے کہ پتہ نہیں آج منصور دوانقی کو رحم کیسے آیا اور اس نے کھانے کا انتظام کرا دیا. لیکن جس وقت عبداللہ نے اس کے اوپر سے خان کو ہٹایا اور بوڑھے باپ کی, امام حسن کے پوتے کی نگاہ اپنے جوان بیٹے کے سر پر پڑی. جو کچھ گزری ہوگی عبداللہ کے دل پہ یہ ہر صاحب اولاد سمجھ سکتا ہے, لیکن صرف اتنا کہا کہ بیٹے یہ بہت اچھا ہوا کہ تو نے عزت کی موت کو قبول کیا, ذلت کی زندگی کو قبول نہ کیا. تو اس ظلم کے ساتھ, یہ مظالم بڑے تفصیلی, اس ظلم کے ساتھ منصور دوانقی کو سب سے زیادہ امام حسن کی اولاد سے نفرت تھی. چنانچہ جب اس کا اپنا محل تعمیر ہونے لگا تو اس نے حکم دیا کہ امام حسن کی اولاد کو لایا جائے. جتنے سادات قتل ہو سکتے تھے گارے کی تعمیر کے لیے اتنے قتل کر دیے گئے. پھر بعد میں جب گارا مکمل ہو گیا اور محل کی تعمیر کے لیے تمام ضرورتیں پوری ہو گئی تو قید خانے کا داروغہ باقی قیدیوں کو واپس لے جانے لگا کہ کسی اور وقت کام آئیں گے. منصور نے ایک مرتبہ اسے ڈانٹا اور کہا ٹھہر جاؤ, جب یہ قید خانے سے نکل آئے ہیں تو اب انہیں مرنا ہی چاہیے, زندہ واپس کیوں جا رہے ہیں؟ یہ کہہ کر اپنے معماروں کو حکم دیا کہ تم یہ محل بناؤ گے, اس محل کے اندر جگہ جگہ جس طرح دروازے اور کھڑکیاں تعمیر کرو گے جگہ جگہ امام حسن کی نسل سے تعلق رکھنے والے ان نوجوانوں کو بھی دیوار کے اندر چن دینا. اس طریقے سے چننا کہ چاروں طرف دیوار ہو اور اس کے اندر بیچ میں یہ مومن یہ معز اہل بیت یہ سادات کی نسل سے تعلق رکھنے والا بیچ کے اندر ہو اور اسی حالت میں تڑپ تڑپ کے مر جائے. ذرا غور کریں کتنی اذیت ناک موت ہوگی کہ چاروں طرف دیواریں اور بیچ کے اندر ایک شخص ہے جس کے پاس کھانا تو بہت بڑی چیز ہے, ہوا سے پہنچنے کا بھی کوئی ذریعہ نہیں ہے اور اسی حالت میں تڑپتے تڑپتے جب اسے مرنا پڑے گا تو کتنی شدید تکلیف اور اذیت اس کے اوپر گزرے گی. تو روایت یہ ہے کہ جب معمار ان نوجوانوں کو پکڑ پکڑ کر دیواروں کے بیچ میں رکھ رہے تھے اور دیواروں کو تعمیر کر رہے تھے تو ایک اتنا خوبصورت اتنا روشن اور نورانی چہرے والا نوجوان ان کے سامنے آیا کہ وہ معمار جو اب تک پتا نہیں کتنے نوجوانوں کو دیوار میں چن چکا تھا ایک مرتبہ وہ بھی گھبرا گیا. اتنے خوبصورت نوجوان کو دیکھا اس کی ہمت نہ ہوئی کہ اسے دیوار میں چنے, لیکن آزاد کرنا بھی ممکن نہیں. آخر اس کے کان میں کہا کہ میں تجھے دیوار میں چن کے تو جا رہا ہوں لیکن میں نے ہوا کے لیے چھوٹا سا سوراخ رکھ دیا اور شام کو رات کی تاریکی میں میں آؤں گا اور تجھے دیوار کو کھود کر باہر نکالوں گا, دیوار کی مرمت کر دوں گا. سنا کہ اس کو دیوار میں چنا اور پھر روایت یہ ہے کہ رات کی تاریکی میں چھپتا چھپایا محافظوں سے بچتا ہوا وہاں پہنچا. وہاں پہنچنے کے بعد دیوار کو کھولا, اس نوجوان کو باہر نکالا جو 12 یا 14 گھنٹے تک اس تنگ و تاریک دیوار میں کھڑے کھڑے تھک چکا تھا. دیوار کو جلدی جلدی بند کیا اور ایک مرتبہ کہنے لگا کہ اے شیخ اب جہاں جا سکتا ہے چلا جا, بس اتنا کر کے روز قیامت اپنے نانا سے میری شفاعت کر دینا. اس نوجوان نے کہا کہ اے معمار جہاں تو نے میری اتنی خدمت کی ہے ایک خدمت اور کر دے, اور وہ خدمت یہ کہ میری زلفیں ہیں ان زلفوں کو کاٹ لے اور کاٹنے کے بعد اپنے پاس محفوظ کر دے. وہ معمار گھبرا کے کہتا ہے کہ تیری زلفیں کاٹ کر مجھے کیا ملے گا؟ تو جواب دیا کہ نہیں, تو ان زلفوں کو لے کر کسی طرح مدینے پہنچ جانا, محلہ بنی ہاشم میں میری بوڑھی ماں ہوگی جو میرا ماتم کر رہی ہوگی, جا کر یہ زلفیں اس کے حوالے کر دینا اور یہ یقین دلا دینا کہ اب تیرا بیٹا تمام زندگی تو اس سے ملاقات تو نہیں کر سکتا ہے لیکن جاتے جاتے یہ اپنی نشانی تیرے حوالے کر گیا. اور معمار کہتا ہے کہ جب میں محلہ بنی ہاشم میں داخل ہوا تو میرے لیے مسئلہ پیدا ہو گیا کہ اس نوجوان کی ماں کون سی ہے, اس لیے کہ وہاں تو ہر گھر میں سے میرا بیٹا کہہ کہہ کر رونے کی آوازیں بلند ہو رہی تھی. آخر بڑی مشکل سے رات کی تاریکی میں چھپ کر زلفیں دکھاتا ہوا میں اس نوجوان کی بوڑھی ماں تک پہنچا. تو اب یہ سادات کرام پر ہونے والے مظالم واقعہ تھوڑا تفصیلی ہے لیکن کیونکہ اصل موضوع چھٹے امام کی ذات ہے اور گفتگو نامکمل رہ جائے گی, اتنی شدت کے ساتھ منصور نے مظالم کیے کہ تاریخ کا جملہ یہ ہے, تاریخ ابن خلدون کے اندر یہ واقعہ موجود ہے کہ جب منصور کا آخری وقت قریب آیا تو اس وقت منصور اپنے بیٹے مہدی کو اپنی جگہ خلیفہ بنانا چاہتا تھا. مہدی شکار کے لیے باہر گیا ہوا تھا اور آج کل کے مومنین کی طرح سے اسے بھی اس کی فکر نہ تھی کہ میرا بوڑھا باپ بستر کے اوپر بیمار, میں کم از کم اپنی تھوڑی سی تفریحات کا تو خاتمہ کروں. اسے اپنی تفریحات کی سے فرصت نہ تھی اور منصور کو بھی پتا تھا کہ کس باپ کا بیٹا ہے, جیسا باپ ویسا بیٹا. سنا کہ اس کو بھی اس کی کوئی فکر نہ تھی کہ وقت سے آخر میرا بیٹا میرے سرحانے نہیں. اس نے ایک مرتبہ اپنے ملازموں کو حکم دیا کہ جلدی مجھے بغداد سے مکہ لے چلو, میں چاہتا ہوں کہ مکے کی مقدس سرزمین میں مجھے موت آئے. لیکن جاتے جاتے اپنی بہو کو بلایا اور بہو کو بلانے کے بعد ایک چابی اس کے حوالے تھی اور کہا کہ اس چابی کو احتیاط سے رکھ لے, جب مہدی میرے مرنے کے بعد تیرے پاس شکار کھیل کے آئے گا تو یہ چابی اسے دینا. چابی دے کر اس سے یہ کہنا کہ اس چابی کے ذریعے سے محل کا فلاں کمرہ کھول لے, اس کمرے کے اندر اسے پتا چل جائے گا کہ اس کے باپ کی حکومت کا راز کیا تھا. اگر وہ چاہتا ہے کہ اپنے باپ کی طرح سے حکومت کر جائے شان و شوکت کے ساتھ تو یہ راز اسے اس کمرے میں ملے گا, لیکن خبردار تیرے اور تیرے شوہر کے سوا کسی تیسرے آدمی کو اس کمرے میں نہیں جانا چاہیے. اب روایت یہ ہے کہ جب مہدی شکار کھیل کے آیا
اور اسے اپنے باپ کا یہ پیغام ملا تو اس کے دل میں تجسس پیدا ہوا، پتہ نہیں میرے باپ نے قوانین کا کوئی مجموعہ چھپا رکھا ہے، ہدایتوں کا کوئی مجموعہ چھپا رکھا ہے، کوئی بڑا خزانہ اس کمرے میں چھپا رکھا ہے جس کی مدد سے میرے باپ نے حکومت کی تھی۔ بڑا استیاق، بڑا تجسس، بڑا استراب ایک مرتبہ اپنی بیوی کے ساتھ چلا۔ اب ذہن میں یہ رکھتے ہوئے کہ یہ سارا چھٹے امام کا دور، یہ سارا ظلم چھٹے امام کے سامنے ہو رہا، میں بھی چلا اپنی بیوی کے ساتھ، اور بیوی کے ساتھ چلنے کے بعد اس نے ایک مرتبہ چابی کو گھمایا، کمرے کو، دروازے کو کھولا، کمرے میں داخل ہوا۔ تھوڑی دیر تک تو تاریکی کی وجہ سے کچھ نظر نہ آ سکا، جب نظر آیا تو اتنا خوفناک منظر نظر آیا کہ وہ بھی اور اس کی بیوی بھی چیخیں مارتے ہوئے باہر نکلا اور یہ راز فاش ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب دل کو طاقت ہوئی، کچھ غلام جمع ہو گئے، یہ لوگ پھر کمرے میں داخل ہوئے اور یہ دیکھا کہ ایک بڑا وسیع اور عریض کمرہ، ایک انتہائی طویل کمرہ، اور وہ کمرہ شروع سے لے کر آخر تک اور اوپر سے لے کر نیچے تک لاشوں سے پٹا پڑا، اس میں لاشیں ہی لاشیں موجود ہیں۔ یہ قریب اور آگے بڑھے، قریب گئے لاشوں کے تو دیکھا کہ ہر ایک لاش کے گلے سے ایک پٹا اور اس پٹے کے اندر ایک کاغذ بندھا ہوا اور اس کاغذ کے اوپر لکھا کہ یہ شخص کون تھا، کس کا بیٹا تھا اور اسے کیوں قتل کیا گیا۔ تو ہر کاغذ کے اوپر صرف اس کا جرم یہ لکھا گیا کہ یہ ہمارے خاندان کے بجائے جعفر صادق کے خاندان سے محبت رکھتا تھا۔ صرف یہ ظلم، صرف یہ جرم ہر ایک کے پٹے کے اوپر لکھا ہوا تھا۔ اور جب اس نے دیکھا تو پتا چلا کہ پورا وسیع و عریض کمرہ، وہ طویل و عریض کمرہ، پورا کا پورا جتنی لاشوں سے پٹا ہوا ہے، وہ سارے کی ساری سادات کی لاشیں، ساری کی ساری نسل فاطمہ سے تعلق رکھنے والوں کی لاشیں، ایک طرف بغداد کی تعمیر میں کتنے سید قتل کیے، اپنے محل کی تعمیر میں کتنے سید قتل کیے، ان تہخانوں میں کتنے سیدوں کو بند کیا، اور اس کے بعد پورے پورے کمرے محل کے لاشوں سے پٹے پڑے۔ تو خود اندازہ لگائیے کہ کتنی شدت کے ساتھ چھٹے امام کے زمانے میں قتل عام ہو رہا ہوگا۔ اور چھٹے امام جب چاہے آگے بڑھ کر اپنی فوج جمع کر سکتے ہیں، جب چھٹے امام کا نام لینے کی وجہ سے نفس زکیہ کو فوج مل گئی، زید کو فوج مل گئی، زید کے بیٹے یحییٰ کو فوج مل گئی، تو چھٹے امام کو کیسے لوگ نہ ملتے۔ لیکن چھٹے امام نے اس تمام موقعوں پر صبر کیا، صرف اس لیے صبر کیا کہ اگر اس وقت ہم نے تلوار نکالی تو تلوار نکالنے کے بعد حکومت وقت کھل کر ہمارے مقابل آ جائے گی، اور جتنی ہم محنتیں اور کوششیں کر رہے ہیں رسول کے پیغام کو پہنچانے کی، یہ ختم ہو جائے گی۔ اس کے مقابلے میں یہ وہ وقت ہے کہ جب ہمیں مذہب کی بنیاد کو مضبوط کر دینا۔ اسی لیے چھٹے امام کی روایت ہے کہ ہم شکریہ ادا کرتے ہیں اپنے ماننے والے شیعوں کا، ہم شکریہ ادا کرتے ہیں اپنے شیعوں کا۔ امام شکریہ ادا کر رہے شیعوں کا، اور کیوں شکریہ ادا کر رہے؟ امام جواب دیتے ہیں کہ عیسیٰ کے بھی حواری تھے، ہمارے بھی حواری ہیں، عیسیٰ کے بھی صحابی تھے، ہمارے بھی صحابی ہیں، لیکن خدا کی قسم جب عیسیٰ پر وقت آیا تو عیسیٰ کے شیعہ منہ موڑ گئے، لیکن جب ہم پر وقت آیا تو ہماری خاطر ان شیعوں نے ہم سے زیادہ قربانی دی، ہماری خاطر یو عذبونا ان کو عذاب دیا گیا، انہوں نے عذاب برداشت کیا، یو حرقونا انہیں آگ میں جلایا گیا، یہ آگ کے اندر جل گئے، یو قلونا ہماری خاطر انہیں قتل کیا گیا، یہ قتل ہو گئے، ہماری خاطر انہیں جلا وطن کیا گیا، یہ جلا وطن ہو گئے۔ تو خدا کی قسم جتنا ان کی ذمہ داری ہے کہ ہمارے حق کو ادا کریں۔ رہے کہ امام ان کا شکریہ ادا کریں اور یہ کہیں کہ تم ہم سے صبر کی منزل میں آگے بڑھ گئے، لیکن چھٹے امام یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ ان کا کوئی ماننے والا کردار کے معاملے میں معمولی سی غلطی کرے، ان کا ماننے والا کردار کے معاملے میں ذرا سی خطا کرے۔ تمام مظالم برحق ہیں، جیوں نے بڑی مصیبتیں چھٹے امام کے زمانے میں اٹھائیں، اتنی مصیبتیں کہ امام نے شکریہ ادا کی، اتنی مصیبتیں کہ امام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن پھر بھی امام یہ برداشت نہ کر سکے کہ کوئی یا اتنے مصائب کے بعد یہ توقع کرے کہ وہ بغیر صحیح عمل کے چھٹے امام کی رضایت کے دائرے میں داخل ہو جائے گا۔ نہیں، عمل کی غلطی کو چھٹے امام بالکل برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ ایک طرف تو مظالم کی یہ شدت جو آپ نے سنی، اور کچھ چھٹے امام کے اوپر بھی آخر کے 3 سال کتنی شدید پابندی لگائی گئی، یہ واقعہ آپ نے اس سے پہلے بھی سنا ہوگا، اتنی شدید پابندی۔ اور اسی ایک پابندی سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہمارے سب سے سہولت میں رہنے والے امام چھٹے امام، لیکن سب سے سہولت والے امام کے اوپر یہ ظلم، یہ تشدد، یہ پابندی کہ کوفے کے اندر ایک شخص نے کسی بات کے اوپر اپنی بیوی کو طلاق دے، کسی بات پر اسے غصہ آیا، شاید کھانے میں نمک تیز ہو گیا ہو، شاید بیوی نے اس کے موزے نہ اتارے ہوں، شاید بیوی نے اس کی مرضی کے مطابق گھر میں جھاڑو نہ دی ہو، اسی قسم کی کوئی الٹی سیدھی بات ہو گئی ہوگی۔ جیسا کہ ہر دور کے مومنین کی فطرت ہوتی ہے، عادت ہوتی ہے کہ اپنی بیوی کو کنیز سے بدتر سمجھنا اور یہ خیال کرنا کہ وہ ہمارے گھر میں آئی ہے تو صرف اس لیے آئی ہے کہ ہماری خدمت کرے، ہمارے گھر میں جھاڑو لگاتی پھرے، ہمارے کپڑے دھوتی پھرے، ہمارے لیے کھانا تیار کر کے لائے۔ طرفا تماشا یہ کہ شریعت تو کبھی یہ کہتی ہے کہ عورت پر یہ چیزیں واجب ہی نہیں ہیں، اگر وہ گھر پکا دیتی ہے تو آپ پر احسان کرتی ہے، اگر جھاڑو دیتی ہے تو آپ پر احسان کرتی ہے، اگر آپ کے گھر کی صفائی کرتی ہے تو وہ آپ پر احسان کرتی ہے۔ باہر کا کوئی جاننے والا، کوئی اجنبی معمولی سا کام کر دے، ایک پانی کا گلاس دے دے تو آپ اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں، تھینک یو کہتے کہتے زبان سوکھی جاتی ہے، اور بیوی بیچاری جو صبح سے لے کر رات تک گھر کے سارے کام کاج کرتی ہے، وہ کام کاج جو شرن اس کی قطعاً ذمہ داری نہیں، وہ کرے یا نہ کرے اس کی مرضی ہے، اس کے لیے تو خدا نے بڑی ذمہ داریاں رکھی ہیں، وہ اتنی ہماری خدمت کرے اور ہم بجائے اس کے کہ اس کا شکریہ ادا کریں معمولی بات پر اس کے کیڑے نکالیں، معمولی بات پر اس کے کاموں کی خرابی کو ظاہر کریں، ذرا ذرا سی بات پر اسے طلاق دینے کو تیار ہو جائیں، ذرا ذرا سی بات پر اس کو مہکے بھیجنے لگے، ذرا ذرا سی بات کے اوپر اس کو گالیاں دینے کے اوپر اتر آئیں، اور پھر یہ سمجھے کہ ہم امام کے ماننے والے۔ ابھی معیار آپ کے سامنے آئے گا کہ جن شیعوں نے اتنے مظالم برداشت کیے، امام انہیں بھی کردار کے معاملے میں چھوٹ دینے کو تیار نہیں تھے۔ امام کا مقصد یہ تھا کہ تمہیں مظالم برداشت کرنا ہے، مظالم برداشت کرو، لیکن ہماری شیعت کا معیار یہی رہے گا، اور اگر تم ایسے شیعہ نہیں بن سکتے تو ہمیں قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تفصیل ابھی آئے گی، لیکن ذرا یہ دیکھیں کہ چھٹے امام کا دور کتنا نازک، کتنا سخت، کتنا خطرناک دور۔ کوفے کے ایک شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، طلاق تو دے دی لیکن طلاق دینے کے بعد پچھتاوا پیدا ہوا، اور تین طلاقیں دی تھی کہ میں تجھے تین طلاقیں دیتا ہوں۔ اب طلاق دینے کے بعد پچھتاوا شروع ہوا تو وہ فقہاء کوفہ کے پاس گیا، ایک ایک فقیہ سے، ایک ایک عالم سے دریافت کیا کہ میں نے تین طلاقیں اپنی بیوی کو دے دی، اب میرا کیا مسئلہ ہے، اب میرے لیے کیا حکم؟ تمام علماء کوفے نے جواب دیا کہ شریعت میں تین طلاقوں کے بعد تو اب قطعاً گنجائش نہیں ہے نکاح کی، جب تک کہ پہلے تیری بیوی کسی اور کے ساتھ نکاح نہ کرے، وہ شخص تیری بیوی کو طلاق نہ دے دے ہنسی خوشی، اور اس کے بعد پھر تو اپنی بیوی سے نکاح کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں۔ لیکن یہ راستہ ایک غیرت مند مرد کے لیے کتنا مشکل ہے۔ چنانچہ یہ شخص بڑا پریشان ہوا، بڑا گھبرایا کہ یہ تو میرے لیے ممکن نہیں۔ آخر کوفے کے فقہا سے پوچھتے پوچھتے حضرت ابو بصیر کے پاس پہنچ گیا، جو چھٹے امام کے بڑے قریبی صحابی اور کوفے کے اندر نائب امام۔ جب حضرت ابو بصیر کے پاس پہنچا اور ان کے سامنے مسئلہ رکھا تو ابو بصیر جواب دیتے ہیں کہ گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، شریعت کے مطابق تین طلاقیں ایک وقت میں نہیں دی جاتی ہیں، تین نہیں 30,000 مرتبہ کوئی کہے کہ میں نے طلاق دی وہ ایک طلاق مانی جائے گی، اور تیرے پاس موقع ہے، عدے میں چاہے تو رجوع کر لے، عدہ گزر گیا ہے تو چاہے دوبارہ نکاح کر لے، کسی اور کے پاس اپنی بیوی کو بھیجنے کی ضرورت نہیں۔ اب جو اس نے سنا تو ایک طرف خوشی تو بہت ہوئی کہ ہاں میرا مسئلہ حل ہو گیا، لیکن دوسری طرف یہ بھی پریشانی کہ معاملہ بڑا نازک ہے، تمام فقہا تو یہ کہتے ہیں کہ یہ اب شادی نہیں ہو سکتی، اور دوسری طرف ابو بصیر کہہ رہے ہیں کہ شادی ہو سکتی ہے۔ بڑا گھبرایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ابو بصیر نے غلط مسئلہ بتایا، میں عمل کر لوں تو زنا بن جائے گا، تمام نسل حرام کی نسل قرار پائے گی۔ چنانچہ بڑا گھبرایا، گھبرا کے کہا کہ مسئلہ تو آپ کا ہمیں اپنے پسند کا لگ رہا، لیکن دل نہیں مانتا ہے، کیونکہ بڑا نازک مسئلہ ہے، اولاد کے حلالی اور حرامی ہونے کا تعلق ہے، تمام کوفے کے علماء کے خلاف آپ نے مسئلہ دیا، آپ کے پاس ثبوت کیا؟ ایک مرتبہ ابو بصیر کہتے ہیں کہ اگر جعفر ابن محمد یعنی چھٹے امام گواہی دے دیں اور یہی مسئلہ بتائیں تو مانے گا۔ اب چھٹے امام وہی جو ہم نے پہلے کہا تھا کہ زمانہ چوتھے اور پانچویں امام نے اتنا بدل دیا کہ کوفے کا یہ شخص ایک مرتبہ خوشی سے اٹھا رکھا اور کہا کہ ہاں اگر چھٹے امام کہہ دیں تو پھر مجھے ماننے میں کوئی آر نہیں، اور پھر ان کی بات کے سامنے میں دنیا بھر کے فقیہ آئے تو کسی کی بات تسلیم نہ کروں گا۔ ابو بصیر کہتے ہیں کہ مدینے جا اور جا کر امام سے ملاقات کر لے، وہ تجھے یہی مسئلہ بتائیں۔ اب روایت یہ ہے کہ یہ مدینے آئے، مرتضی مطہری اپنی کتاب میں اور محدث قمی اپنی کتاب میں یہ واقعہ نقل کرتے ہیں۔ اب روایت یہ ہے کہ وہ مدینے آیا، مدینے آنے کے بعد وہ چلا چھٹے امام کے دولت قدے کی طرف، جب اس گلی میں داخل ہوا جس میں چھٹے امام کا قیام، تو اس گلی سے نکلتا ہوا اس کا ایک دوست مل گیا، پرانا دوست کوفے کا رہنے والا۔ دیکھا اس نے دیکھا کہ میرا دوست کوفے سے آیا ہے، ایک مرتبہ خوشی کے مارے لپٹ گیا اور فوراً سوال کیا کہ کیا سبب ہے کہ تو اتنا فاصلہ طے کر کے یہاں آیا؟ جواب دیتا ہے کہ مجھے ایک مسئلہ معلوم کرنا تھا امام کے پاس اس لیے آیا ہوں. اب کے دوست نے سنا ایک مرتبہ گھبرا گیا, گھبرا کے کہا کہ آہستہ بول اور ذرا جلدی یہاں سے چل, اگر کسی کو پتا چل گیا کہ تو امام کے پاس آیا تو فوراً قتل کر دیا جائے گا اور تیرا لاشا تک کسی کو نظر نہیں آئے گا. اب جو سنا گھبراہٹ بڑھی, اس کے ساتھ آگے بڑھا تو پتا چلا کہ امام کے دروازے کے بالکل سامنے حکومت وقت کے جاسوسوں نے ایک مکان کرائے پر لیا ہوا, اور جاسوس ہر وقت اس مکان میں بیٹھ کر دیکھتے رہتے کہ کون کون امام کے پاس آ رہا, اور جو جو امام کے پاس آئے اس کا نام لکھا جاتا ہے, اور اس کے بعد تو وہ شخص کسی مدینے والے کو نظر نہیں آتا جو ایک مرتبہ امام کے گھر کے دروازے میں داخل ہو کر نکلا. حکومت گرفتار کر کے فوراً ختم کر دیتی ہے. اب جو اس نے سنا تو جان کے لالے پڑ گئے, ایک مرتبہ گھبرا گیا, گھبرا کے سوچنے لگا کہ جان بھی بڑی قیمتی چیز ہے, مسئلہ بھی بڑا اہم ہے, کیا کیا جائے. سوچتے سوچتے مدینے سے باہر نکل آیا. جب مدینے کے باہر آیا تو ایک منظر اس نے دیکھا, یہ دیکھا کہ سبزی فروش ہے وہ مدینے کے اندر داخل ہو رہا ہے, اس کے پاس ٹوکرا ہے, ٹوکرے کو سر پر رکھے ہوئے اور تازہ تازہ سبزیاں نواح مدینہ سے لا کر مدینے میں فروخت کے لیے جا رہا ہے. اس نے دیکھا, فوراً اس کے ذہن میں خیال آیا, سبزی فروش کے پاس گیا اور کہا کہ کیا تو اپنی ساری سبزیاں مجھے فروخت کرنے کو تیار. سبزی فروش کے لیے اس سے بڑھ کر خوشی کی کیا بات تھی کہ بغیر محنت کے کھڑے کھڑے تمام کی تمام سبزیاں فروخت ہو رہی ہیں. اس نے انتہائی خوشی کی حالت میں ایک مرتبہ ساتھ کیا, اقرار کیا, یہ جب کہتا ہے کہ ایک شخص کا خریدوں, اور وہ شرط یہ ہے کہ چند لمحوں کے لیے, چند گھنٹوں کے لیے تجھے اپنا لباس اور یہ ٹوکرا بھی مجھے دینا پڑے گا, اور اس کے بعد میں تمام سبزیاں خرید لوں. وہ سبزی فروش راضی ہو گیا کہ میرا جاتا کیا ہے, اتنی محنت سے بچ جاؤں گا. اب اس کو ٹوکرا دیا, اپنا لباس دیا, اس نے اپنے ٹوکرا اپنے سر پہ رکھا, لباس پہنا اور مدینے کی گلیوں میں داخل ہوا. دیکھ رہا ہے کہ حکومت کے جاسوس میرے پیچھے لگ گئے. چنانچہ یہ ایک ایک گلی میں, ایک ایک محلے میں گیا, ہر جگہ سبزیاں فروخت کرتا ہوا چلا, اور جب حکومت کے جاسوسوں نے اس کو سبزیاں فروخت کرتا دیکھا اور انہیں یقین ہو گیا کہ کوئی سبزی فروش ہے, اس کا پیچھا چھوڑ کے چلے گئے, تو اب یہ امام کے محلے میں آیا, لیکن ایک ایک مکان کے سامنے سبزی کو فروخت کرتا ہوا امام کے دروازے پر پہنچا. ایک مرتبہ امام کے دروازے پر پہنچا, سبزی فروخت کرنے کی آواز لگائی, دروازہ کھلا, امام کے غلام باہر آئے اور کہا کہ اے سبزی فروش گھر کے اندر چل, میرے آقا اور مولا کو دیکھ کر تیری سبزیاں خریدنا چاہتے ہیں. اتنی بلند آواز سے غلام نے یہ جملہ کہا کہ سامنے یقیناً یہ آواز پہنچ گئی ہوگی, اور یہ طے کر اسے بازو سے تھام کے اندر لایا. جب اندر پہنچا تو امام نے ایک مرتبہ مسکرا کے کہا کہ پوچھ تیرا کیا مسئلہ جس کے خاطر تجھے سبزی فروش بننا پڑا. ایک طرف تو اس کی حیرت بڑھ گئی کہ میں نے کچھ امام سے کہا نہیں, اپنا تعارف نہیں کرایا, اور امام نے فوراً مجھ سے یہ سوال کر دیا, لیکن فوراً ذہن میں خیال آیا کہ یہی تو سبب ہے کہ میں تمام کوفے کو چھوڑ کر امام کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوا. مسئلہ پیش کیا, امام نے وہی جواب دیا جو ابو بصیر کا جواب تھا, اور کہا کہ جیسا ابو بصیر نے بتایا اسی پر عمل کر, اور خبردار جب ہمارا کوئی نائب تجھے مسئلہ بتائے تو پھر اعتراض مت کیا کر اور اس مسئلے کے اوپر شک نہ کر, اس لیے کہ جو ہمارا نائب بتاتا ہے وہی ہم بتائیں گے, جو ہم بتائیں گے وہی خدا بتائے گا, اور جو خدا بتائے گا وہی حکم الہی بن جائے گا, اور جس نے ہمارے کسی نائب کے مسئلے پر شک کیا اس نے ہم پر شک کیا, اور جس نے ہم پر شک کیا اس نے خدا پر شک کیا, اور جس نے خدا پر شک کیا اس کا ٹھکانہ سوائے جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ کے اور کچھ نہیں ہے, اور یہ کہہ کر اسے رخصت کیا. اب ذرا دیکھیں کہ سب سے پرسکون زمانہ چھٹے امام کا ہے, اور اس پرسکون زمانے کی یہ حالت ہے کہ ایک مسئلہ پوچھنے والے کو اس طریقے سے سبزی فروش کا روپ بدل کر امام کے پاس پہنچنا پڑ رہا. تو ایسے دور میں جو امام کے شیعہ ہوں گے, امام کو ان کی کتنی قدر کرنا چاہیے, اگر یہ جملہ امام کی شان کے مطابق, امام کو تو ان کو تسلی دینا چاہیے, دلاسا دینا چاہیے, اگر وہ کچھ غلطیاں کرے تو غلطیوں کو نظر انداز کرنا چاہیے, لیکن نہیں, امام کسی ایک شیعہ کی کردار کی غلطی نظر انداز کرنے کو تیار نہیں. امام اپنے شیعوں سے درخواست کر رہے کہ جہاں تم ہماری خاطر عذاب برداشت کر رہے, ہماری خاطر زندہ آگ میں جلنے کو تیار, ہماری خاطر سولی پر چڑھ جانے کو تیار, ہماری خاطر تلوار کو اپنی گردن کے اوپر چلنے کی اجازت دے رہے, ہماری خاطر ضلع وطنی برداشت کر رہے, تو کم از کم اتنا کرو کہ ہمارے کردار کے اوپر عمل کرو. شی اتونا کون لنا زینا ولا تکون علینا شینا. چھٹے امام کتنی درد مندی کے ساتھ ہم سے درخواست کر رہے, شی اتونا کون لنا زینا, اے ہمارے ماننے والوں, اے ہمارے شیعوں, اے ہم سے محبت کرنے والوں, کون لنا زینا, ہمارے لیے زینت بن جاؤ, اس لیے کہ تمہارا بڑا مقام, تمہارا بڑا مرتبہ, تمہارا خدا کے یہاں بڑا درجہ, تمہیں دیکھ دیکھ کر لوگ ہماری معرفت حاصل کرتے. جس طرح
طرح امام کو دیکھ کر خدا کو پہچانا جاتا ہے، اس طرح شیعہ کو دیکھ کر امام کو پہچانا جاتا ہے۔ تم ہمارے لیے زینت بنو، ولا تکونو علینا شینا، ہمارے لیے بدنامی کا سبب نہ بننا، ہمارے لیے رسوائی کا سبب نہ بننا، ہمارے لیے ندامت لے کے نہ آنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اعمال تمہارے برے، دنیا تمہارے اعمال کو دیکھے اور اعمال کو دیکھنے کے بعد کہے کہ اچھا یہ ہیں جعفر صادق سے ماننے والے، اتنے برے ان کے عمل ہیں، غالباً ان کے امام نے ان کو ایسی ہی باتیں بتائی ہوں گی، تو برائی تم کرو گے اور برا ہمیں سمجھا جائے گا، غلطیاں تم کرو گے غلط امام قرار دیے جائیں گے، گناہ تم کرو گے شرمندگی ندامت اور رسوائی امام کی ہوگی۔ لا تکونوا علینا شینا، ہمارے لیے بدنامی نہ بننا، کونوا لنا زینا، ہمارے لیے زینت بننا، ایسی زینت بننا، ایسی زینت بننا کہ لوگ تمہارے عمل کو دیکھیں، عمل کو دیکھنے کے بعد لوگ ایک مرتبہ پکار اٹھتے کہ آزاد جعفریون، یقیناً یہ جعفر صادق کا ماننے والا ہے، اور پھر لوگ پکار اٹھتے کہ جب یہ ماننے والوں کا کردار اتنا اچھا ہے تو خود اس امام کا کردار کتنا اچھا ہوگا۔ رحم اللہ علی جعفر ابن محمد، لوگوں کی زبان پر جملہ آ جائے کہ خدا کی رحمت جعفر ابن محمد پر ہو کہ جس نے اتنے بہتر اپنے ماننے والے پیدا کر دیے، تو کتنی دل سوزی کے ساتھ، کتنی درد مندی کے ساتھ امام ہم سے درخواست کر رہے کہ ہم اپنے عمل کو صحیح کریں، اپنے عمل کو درست کریں، اپنے عمل کو ٹھیک کریں، اور پھر کس طریقے سے امام ہم سے مخاطب ہیں۔ ایک طرف مومن ہے، اور کون مومن ہے؟ جو تمام زندگی اماموں کو سلام کرتا ہے، السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا امیر المومنین، السلام علیک یا ابا عبداللہ، تمام زندگی کبھی رسول کو سلام کرتا ہے، کبھی علی کو سلام کرتا ہے، کبھی حسین کو سلام کرتا ہے۔ ایک طرف مومن ہے جو تمام زندگی امام کو سلام کرتا ہے، اور دوسری طرف وہ مومن ہے کہ جسے امام پلٹ کے سلام کر رہے ہیں۔ لیکن کون ہے وہ مومن؟ صاحب وسائل الشیعہ ایک خط تحریر فرماتے ہیں امام کا، وقت بہت گزر چکا ہے، ہم پورا خط تو پڑھ کر نہیں سنا سکتے، البتہ اگرچہ امام کا حکم تھا اس خط میں کہ ہر ایک کو میرا یہ خط پڑھ کر سناؤ، لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے اس مختصر سی اب گنجائش میں ہمارے لیے ممکن نہیں، البتہ اس کا ابتدائی ٹکڑا کیا ہے کہ اے مکتوب علیہ، جس کو امام نے خط لکھا، زید، اے زید، جو مجھ سے محبت کرتا اور جو میری اطاعت کرتا ہے اسے میرا سلام پہنچا دو۔ امام کہہ رہے کہ میری طرف سے سلام ہو، کیا سلام و علیک یا شیعتی، امام سلام کر رہے کہ اے میرے شیعہ تم پر میرا سلام ہو، لیکن کس شیعہ کو سلام کر رہے؟ امام یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ میرا سلام ہو اس پر جو مجھ سے محبت کرتا ہے، لیکن محبت غلط نہیں آیا، امام یہ بھی کہہ سکتے تھے سلام ہو اس پر جو میری اطاعت کرتا ہے، اطاعت کا تذکرہ بھی نہیں کیا، بلکہ کیا کہا؟ میرا سلام اس پر جو محبت بھی کرتا ہے اور اطاعت بھی کرتا ہے۔ ایک طرف محبت اہل بیت بھی ہو، ایک طرف اطاعت اہل بیت بھی ہو، تو آپ کا وہ مقام ہو جائے گا کہ ایک طرف آپ امام کو سلام کریں گے، دوسری طرف امام پلٹ کے آپ کو جواب دیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ محبت اہل بیت بھی ہو اور اطاعت اہل بیت بھی ہو، اور جب محبت اور اطاعت ہو تو اس کے بعد مومن کا وہ مقام بن جاتا ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ میں ہر صبح و شام کو اپنے شیعوں کے حق میں ہاتھ پھیلا کر خدا سے دعا کرتا ہوں، اور کس چیز کی دعا کرتا ہوں؟ اس چیز کی کہ خداوندہ آج میرے شیعوں نے جتنے گناہ کیے ہیں تو ان تمام گناہوں کو میری خاطر بخش دے۔ اگر شیعہ نے، ایسے شیعہ نے جس کے پاس جذبہ اطاعت موجود، آپ امام نہیں بن سکتے، آپ معصوم نہیں بن سکتے، صرف اتنا کہا جا رہا کہ آپ کے دل میں خیال پیدا ہو جائے کہ ہاں ہمیں اطاعت بھی کرنا، تھوڑی بہت اطاعت کریں پھر جتنے گناہ ہو جائیں گے، امام کہہ رہے کہ ہم تمہاری بخشش کی دعا مانگیں گے، ہم تمہارے حق میں توبہ کریں گے، توبہ کرائیں گے، لیکن شرط کیا ہے؟ اطاعت امام، اور کردار امام کیا ہے؟ امام کس قسم کا شیعہ ہم سے چاہتے ہیں؟ ابو بصیر کی روایت، اور یہ بھی بڑی مشہور روایت، اب وقت کی کمی کی وجہ سے رقص دینے کا وقت تو نہیں ہے، امام کے کچھ چھوٹے چھوٹے واقعات کو جمع کرتے ہوئے ہم اپنی گفتگو کو اختتام تک لاتے ہیں، لیکن گفتگو کو اختتام تک لانے سے پہلے اتنا ہم بتا دیں کہ تاریخی سلسلے میں کس حد تک ہماری بات پہنچ چکی ہے کہ امام کو وہ دور ملا تھا کہ جب ایک طرف بنو عباس کے خلیفہ منصور دوانقی نے ظلم و ستم کا بازار کرم کر رکھا تھا، دوسری طرف امام نے اپنے مدرسے سے، وہ مدرسہ جو افلاطون کی اکیڈمی سے بڑھ کر علماء کی نگاہ میں قابل عزت ہے، اس مدرسے کے ذریعے حکومت کے تمام تر منصوبوں کو ناکام بنایا جا رہا تھا، اس مدرسے کے اندر فقہ اصول اور تمام دینی علوم کی تربیت لوگوں کو دی جا رہی تھی، یہاں تک کہ 400 علوم، آپ نکل جائیے ایک سرے سے دنیا کے دوسرے سرے تک، جاپان سے امریکہ کی مغربی ریاستوں تک کا چکر لگا لیجئے، قطب شمالی سے قطب جنوبی کی سیاحت کر لیں، بڑی بڑی دنیا کی یونیورسٹی آپ کو ملیں گی، لیکن کسی یونیورسٹی میں آپ کو 400 ڈپارٹمنٹ نہیں ملیں گے، کسی یونیورسٹی میں 400 علم کے شعبے نہیں ملیں گے۔ یہ مدینے کی یونیورسٹی تھی امام صادق کی، کہ جہاں فیض وقت 400 علوم کی تعلیم دی جاتی تھی، 400 علوم کہ آج آپ اپنے کسی MA MSc سے پوچھیں کہ 400 علوم کو گن کر وہ آپ کو بتا دے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ 400 کی فہرست مکمل نہیں کر پائے گا۔ اور امام کا مدرسہ کہ جہاں فیض وقت 400 مختلف علوم کی تعلیم دی جا رہی، فقہ کی تعلیم، اصول فقہ کی تعلیم، حدیث کی تعلیم، تفسیر کی تعلیم، تاریخ کی تعلیم، طب کی تعلیم، کیمیا کی تعلیم، علم حیوانیات کی تعلیم، اردو میں کتابیں ترجمہ ہو چکی ہیں، اگر آپ کو حدیث مفضل نامی کتاب مل جائے اس میں آپ دیکھیں کہ امام نے خدا کو ثابت کیا پہلے آسمان کی مخلوقات یعنی چاند ستاروں کی مدد سے، اس کے بعد انسانی جسم کی مدد سے، اس کے بعد حیوانات کی مدد سے، اس کے بعد پودوں کی مدد سے، ہر علم کی مدد سے امام نے خدا کو ثابت کیا۔ یہ کتاب حدیث مفضل ہے جو آپ کو مل جائے گی۔ تو اس مدرسے میں 400 علوم کی تعلیم دی جا رہی تھی، 400 کتابیں کی گئی تھی، جن کا نام تھا اصول اربعہ میں، یعنی ہمارے 400 اصول، اور یہ 400 اصول اگر ہم کو مل جاتے تو پھر کسی عالم کے کسی سے اختلاف کی گنجائش ہی نہ رہتی۔ لیکن بدقسمتی یہ تھی کہ شیخ سوسی کے زمانے میں بغداد کے محلے کرخ میں جہاں 400 کتابیں تھی، شیعہ سنی فساد ہوا تھا اور اس پورے محلے کو آگ لگا دی گئی تھی، جس میں یہ تمام کتابیں جل کے راک ہو گئی تھی، اور اس کے بعد صرف 33 کتابیں باقی مل سکی تھی۔ علماء نے تحقیق کی ہے اور تقریباً 350 کتابیں اب تک مل چکی ہیں، لیکن 400 مکمل نہیں ہوئی، اور علماء کہتے ہیں کہ 400 کی تعداد امام زمانہ کی آمد پر مکمل ہوگی۔ تو یہ مدرسہ ہے امام صادق کا، جہاں 400 علوم کی تعلیم دی جا رہی۔ علم کیمیا کے بارے میں تو مشہور ہو چکا ہے جابر ابن حیان، جس کی کتابیں آج کل انگریزی میں ترجمہ ہو چکی ہیں، جسے فادر آف دی کیمسٹری یعنی بابا کیمیا کہا جاتا ہے، اور ہر ایک نے اس کو تسلیم کیا۔ وہ اپنی کتابوں کو کس طرح شروع کرتا ہے کہ مجھ سے میرے استاد اور میرے آقا امام صادق نے بتایا، کہ جن کا ایک ایک جملہ ہزار ہزار عالموں کی تمام زندگی سے زیادہ میرے نزدیک قابل قدر ہے۔ یہ جابر ابن حیان امام کا شاگرد کے جو آگے چل کر بابا کیمیا قرار پایا۔ اسی طرح سے وہ ہیمبرگ کے جس ادارے کا ہم تذکرہ کر رہے تھے، انہوں نے تحقیق کی ہے، ہمارے یہاں بھی یہ تحقیق نہیں ہوئی، انہوں نے یہ تحقیق کی ہے کہ علم کیمیا کے اندر آکسیجن اور ہائیڈروجن سے پانی کو ثابت کیا گیا۔ پہلی مرتبہ آکسیجن کو 17th century میں ہینری کیونڈس نے دریافت کیا تھا، لیکن ان عیسائیوں نے تحقیق کر کے بتایا کہ امام نے اپنی ایک حدیث میں آکسیجن کا تذکرہ کیا اور یہ بتایا ہے کہ ہواؤں میں ایک گیس آکسیجن موجود ہے، اور ان عیسائی علماء کی تحقیق ہے جس تک ہمارے علماء کی غالباً نظر نہیں پہنچی تھی، کہ امام ششم کا مدرسہ وہ مدرسہ تھا کہ جہاں باقاعدگی کے ساتھ جدید میڈیکل سائنس کی تعلیم پہلی مرتبہ وہی دی گئی۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تک ایسی حدیثیں پہنچی ہیں جس سے ثابت ہوتا ہے کہ میڈیکل سائنس کا جدید جو دور شروع ہوتا ہے وہ 15th century سے نہیں شروع ہوتا جیسا مشہور ہے، بلکہ ہمیں امام صادق کی روایتوں میں ایسی روایت مل گئی ہے جس میں وہ 3 اصول بتائے گئے ہیں، جن 3 اصولوں سے آج کی جدید میڈیکل سائنس نے ترقی کی ہے۔ یہ علم طب کی ابتدا ہماری نظر نہیں پہنچی تھی، وہ کہہ رہے ہیں کہ علم طب کی ابتدا امام صادق سے شروع ہوئی۔ غرض یہ کہ کس کس علم کا تذکرہ کیا جائے، لیکن امام کی توجہ جتنی علوم کی طرف تھی اس سے زیادہ امام کی توجہ یہ تھی کہ ان کے شیعہ سیدھے راستے سے بھٹکنے نہ پائیں۔ تو چنانچہ کبھی ہم یہ منظر دیکھتے ہیں کہ امام شیعوں کی اصلاح کر رہے ہیں، کس قسم کا شیعہ امام چاہتے ہیں؟ ابو بصیر کی روایت، ابو بصیر کہتے ہیں کہ میں اپنے امام کے پاس بیٹھا ہوا تھا، دروازے پر دستک ہوتی ہے، غلام جاتا ہے، دروازہ کھول کے آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ یا ابن رسول اللہ، ام جمیل آپ کی خدمت میں کوئی مسئلہ پوچھنے آنا چاہتی ہیں۔ امام کہتے ہیں کہ بلا کر لاؤ ام جمیل کو۔ ام جمیل جو مدینہ کی ایک صاحب عفت، صاحب عزت اور صاحب دولت خاتون، وہ امام کی بارگاہ میں حاضری دیتی ہیں سر سے پیر تک پورے حجاب، سر سے پیر تک پورے پردے کے ساتھ۔ امام کے پاس آئیں اور آنے کے بعد کہا کہ یبن رسول اللہ، میرا ایک چھوٹا سا مسئلہ تھا جس کے لیے میں نے آپ کو زحمت دی۔ امام ارشاد فرماتے ہیں کہ پوچھ کا مسئلہ؟ وہ کہتی ہے کہ مولا، میرا مسئلہ یہ ہے کہ کافی طویل عرصے سے میری طبیعت خراب چلی آ رہی، میں نے تمام طبیبوں سے اور تمام ڈاکٹروں سے مشورہ کیا، مختلف طبیب مختلف حکیم تبدیل کیے، کسی کی دوائی نے فائدہ نہیں پہنچایا، یہاں تک کہ اب میں عاجز آ گئی ہوں، میں نے طبیبوں سے پوچھا کہ آخر اس بیماری کا کوئی علاج بھی ہے یا نہیں، تو تمام طبیبوں نے متفق ہو کر جواب دیا کہ اس بیماری کا صرف ایک علاج, اور وہ علاج یہ ہے کہ اگر میں شراب کو استعمال کر لوں تو میری بیماری ایک لمحے میں ختم ہو جائے گی. امام نے سنا, امام جانتے ہیں, امام کو پتا ہے کہ کیسا ہونا چاہیے مومن کو, لیکن صرف بات کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے ایک مرتبہ اسے دیکھ کر سوال کرتے ہیں کہ اے ام جمیل,
یہ تمام طبیبوں نے, تمام حکیموں نے
متفق ہو کر یہ کہہ دیا کہ سوائے شراب کی اور کوئی تیری بیماری کا علاج نہیں, تو آخر تو میرے پاس کیوں آئی ہے؟ تو نے طبیبوں اور حکیموں کی بات پہ عمل کیوں نہیں کر لیا ہے؟ تو امام نے تو نہیں کہا, لیکن تو کراچی کے ان مومنوں جیسی کیوں نہ ہو گئی کہ جو ہر مسئلہ اپنی مرضی سے عمل کر لیتے ہیں, اور ان کی فکر یہ ہوتی ہے کہ عالم سے پوچھ کے کیا کریں گے, اتنا چھوٹا مسئلہ بھی عالم سے پوچھنے کی بات ہے. تو ایک مرتبہ ام جمیل سے امام نے سوال کیا, ام جمیل حجاب کے اندر, لیکن ابو بصیر یہ کہتے ہیں کہ اس کی آواز سے میں نے اندازہ لگایا کہ جیسے انتہائی حیرت میں آ گئی, اور حیرت میں آ کر ایک مرتبہ امام کو دیکھا, کہا کہ یا ابن رسول اللہ, یقیناً تمام حکیموں اور طبیبوں نے مجھ سے یہی کہا ہے کہ شراب استعمال کر لوں, لیکن آپ نے جو سوال کیا کہ میں آپ کے پاس کیوں آئی, تو ذرا یہ بتائیے کہ میں آپ کی شیعہ ہوں یا ان حکیموں اور طبیبوں کی شیعہ ہوں؟ میں نے آپ کو اپنا مولا مانا ہے یا ان طبیبوں کو اپنا مولا مانا؟ یا ابن رسول اللہ, میں تو آپ کے پاس صرف اس لیے آئی کہ روز قیامت اگر میں نے شراب پی لی اور مجھ سے سوال کیا گیا کہ تو نے شراب جیسا گناہ کبیرہ کیوں کیا تھا, تو میرا جواب یہ ہو کہ میرے آقا اور مولا امام نے مجھے حکم دیا تھا, اور اگر میں نے شراب نہ پی اور میں مر گئی اور روز قیامت پوچھا گیا تو نے خودکشی کیوں کی, حکیموں کی بات کیوں نہ مانی, تب بھی میرا جواب یہ ہو کہ میرے آقا اور مولا نے حکم دیا تھا. میں تو صرف اس لیے آئی کہ روز قیامت جو سوال کیا جائے میرا جواب یہ ہو کہ میرے آقا اور مولا نے مجھے ایسا حکم دیا تھا. یہ وہ فکر ہے جو امام اپنے شیعوں میں پیدا کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو کام کرو صرف اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ قیامت میں اس کام کے بارے میں سوال ہوگا, اور کون سا روز قیامت, امام چھٹے امام کے بارے میں دعا, یہ دعا مختلف کتابوں میں جمع کی گئی ہے کہ چھٹے امام ہر واجب نماز کے بعد یہ دعا مانگا کرتے تھے. کون چھٹے امام؟ وہ چھٹے امام کے علم میں ان کا مقام آپ نے سنا, عصمت میں ان کا مقام آپ نے سنا. کسی نے آپ میں امام سے پوچھا تھا کہ یبنا رسول اللہ, یا آپ کے جو تمام کے تمام آبا و اجداد صادق تھے تو خالی چھٹے امام کو صادق کیوں کہا جاتا؟ تو ایک مرتبہ آٹھویں امام نے جواب دیا, اس لیے کہا جاتا ہے کہ زمین سے لے کر آسمانوں تک جتنی مخلوقات عالم ہیں وہ سب ان امام کو صادق آل محمد کہہ کر مخاطب کرتی ہیں, اس لیے کہ ان کی سچائی میں کوئی شک نہیں. اور تو جو آج بتائی تو جس کی صداقت کی گواہی زمین سے آسمان کے تمام مخلوقات دے, وہ ایک مرتبہ واجب نمازوں کے بعد ہاتھ پھیلا کر بیٹھا اور کہہ رہا ہے کہ خدا بندہ میں ڈرتا ہوں روز قیامت کی آفت سے, اور خدا بندہ میں ڈرتا ہوں جہنم کی بھڑکنے والی آگ سے, خدا بندہ تو مجھے کسی آفت و مصیبت سے بچا یا نہ بچا, لیکن جہنم کی اس بھڑکتی ہوئی آگ سے ضرور بچا دینا جو انسان کے مغز کو پگھلا کے رکھ دیتی ہے, انسان کی کھال کو جلا کے رکھ دیتی ہے, انسان کے ہوش کو سوکھتا کر دیتی ہے, انسان کے تمام جسم کی کیفیت بری ہو جاتی ہے. خدا بندہ تو مجھے جہنم کی اس آگ سے بچانا کہ جو آج دنیا کی آگ سے 70,000 گنا زیادہ گرم ہے. خدا بندہ تو مجھے جہنم کی اس آگ سے بچانا جو اگر میرے پیروں کو لگے گی تو میرے مغز تک کو پگھلا دے گی. خدا بندہ تو مجھے جہنم کی اس آگ سے بچانا کہ جس کے اندر صرف تیرے نافرمان اور گناہگار جاتے ہیں, اور جب کوئی جاتا ہے تو بغیر تیری اذن اور بغیر تیری اجازت کے نہیں نکل سکتا. وہ امام کہ جنت اور جہنم کی اس کی نگاہ میں کوئی حیثیت اور مقام نہیں, وہ جہنم کی اس بھڑکا دینے والی آگ سے, وہ جہنم کی اس جلا دینے والی آگ سے ڈر رہا ہے, اور اتنا ڈر رہا ہے کہ جتنا آپ نے سنا. تو امام کی تو یہ حالت, امام تو اتنا خوف کرے اور امام کے ماننے والے یہ سمجھ کر بیٹھ جائیں کہ ہمارے اوپر کوئی آفت نہیں, ہمارے اوپر کوئی عذاب نہیں, جبکہ امام یہ کیسے کرے کہ دیکھو اطاعت ہماری کرو پھر ہم تمہاری جنت کی ضمانت لیتے ہیں. روایتوں میں یہ واقعہ ہے, ابو بصیر کہتے ہیں کہ میں مدینے میں امام کے پاس نہیں رہتا تھا, میں اکثر کوفے کے اندر رہا کرتا تھا جب میں نے امام سے علم کو حاصل کر لیا. جب میں کوفے کے اندر رہا کرتا تھا تو میرے پڑوس میں شخص تھا, وہ شخص ملک اہل بیت تھا, شیعہ آل محمد تھا, امام کا ماننے والا تھا, لیکن اس کے یہاں دو خرابیاں ہر وقت موجود رہتی تھیں جس سے میری عبادت میں خلل پڑتا تھا. ایک تو یہ کہ وہ ہر وقت شطرنج کے کھیلنے میں مجبور رہتا تھا, دن رات اس کا کام یہ ہے کہ شطرنج کے بساط کو جمائے بیٹھا اور شطرنج کھیل رہا ہے. اب شطرنج کتنا بدترین گناہ, یہ روایتیں صحیح, بالکل صحیح روایت کہ شطرنج پر خالی نگاہ ڈالنا ایسا کہ جیسے کوئی شخص اپنی ماں کے پوشیدہ مقام کی طرف نگاہ ڈالے. شطرنج جس کے بارے میں بالکل صحیح روایت ہے کہ چوتھے امام یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے ماننے والوں, کوئی کام ہو یا نہ ہو لیکن دو کام نہ ہونے پائے. کچھ روایتوں میں تین ہے, کچھ میں دو. تین والی روایت کا ادراک ہمیں نہ ہو سکا, کتابوں میں ملی لیکن خود ہمارے نزدیک وہ اتنی صحیح نہیں. دو والی روایت بالکل صحیح ہے کہ امام یہ فرماتے ہیں کہ کوئی کام ہو یا نہ ہو لیکن دو کاموں سے ضرور بچنا, اس لیے کہ جب کوئی یہ دو کام کرتا تو وہ ہمارے زخموں کے اوپر نمک چھڑکتا. یہ دو چیزیں ہم کبھی فراموش نہیں کر سکتے, ایک شراب اور ایک شطرنج. اس لیے کہ جب میں اپنے گھر والوں کو, جب میں زینب و ام کلثوم کو لے کر دربار یزید میں پہنچا تھا اور جس وقت میرے بابا کا سر یزید کے سامنے گیا تھا تو یزید شراب پینے میں مشغول تھا, اس نے اپنے شراب کے نشے میں میرے بابا کے سر کی طرف کوئی توجہ نہ دی, وہ شطرنج کے کھیلنے میں لگا ہوا تھا. اس نے شطرنج کے کھیل کی وجہ سے رسول کے نواسے اور علی اور فاطمہ کے بیٹے کا سر آیا اور ایک مرتبہ اس سر کو اپنے تخت کے نیچے سرکا دیا. شطرنج کھیلتا جاتا ہے, شراب پیتا جاتا ہے اور وقتاً فوقتاً نیچے تخت کے اندر شراب کو گراتا جاتا ہے. جب ہم کسی کو شراب پیتا دیکھتے ہیں ہمیں یزید یاد آ جاتا ہے, جب ہم کسی کو شطرنج کھیلتا دیکھتے ہیں ہمیں یزید یاد آ جاتا ہے. اور وہ تیسری چیز جو کچھ روایتوں میں ہے کہ اور کوئی کام کرو یا نہ کرو لیکن خبردار کبھی داڑھی کو نہ منڈوانا, اس لیے کہ جب میں یزید کے سامنے گیا تھا تو وہ تازہ تازہ اپنی داڑھی کو صاف کرا کے تخت پہ بیٹھا تھا, اب جب میں کسی کو دیکھتا ہوں بغیر داڑھی کے تو مجھے یزید آ جاتا. یہ کچھ روایتوں کا جملہ ہے. تو اتنا بدترین گناہ شطرنج. اور ابو بصیر یہ کہتے ہیں کہ دوسرا گناہ میرے ہمسائے کا یہ تھا کہ وہ گانا کثرت سے سنا کرتا تھا, خود گانا نہیں گاتا تھا کثرت سے گانا سنا کرتا تھا. اور وہ گانا سننے کا گناہ جس کے بارے میں روایت ہے کہ جس نے ایک درہم کسی گانے والے کو دیا چاہے کیسٹ ہی کی شکل میں دیا, ایک درہم کسی گانے والے کو دیا چاہے کیسٹ کی قیمت ہی کیوں نہ ادا کی, وہ ایسا ہے کہ جیسے اس نے عین خانہ کعبہ میں اپنی ماں سے 70 مرتبہ فعل حرام انجام دیا ہے. تو ابھی ابو بصیر کہتے ہیں کہ جب میں نے اپنے اس مومن کی حالت دیکھی میرا دل بڑا کھلتا تھا, ہر وقت شطرنج کھیلنے والوں کا رش لگا ہوا, ہر وقت گانا گانے والے اور گانا گانے والیوں کا ہجوم ہے. میں بڑا گھبرایا, گھبرا کے میں نے امام کو خط لکھا. امام نے کہا اس شخص کو سمجھا, میں نے اس شخص کو سمجھایا, وہ نہیں مانا. اس نے جب گناہ اس کے کثرت سے پڑھنے لگے تو ایک مرتبہ وہ بیمار پڑا, بیماری کی حالت میں اس نے مجھے بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ اس وقت میں مرنے کے قریب اپنے آپ کو محسوس کر رہا ہوں, بڑی عجیب عجیب شکلیں میرے سامنے آ رہی ہیں, خوف اور دہشت سے میں ڈرا جا رہا ہوں. اے امام کے صحابی, میں تیرا پڑوسی ہوں, کیا تو پڑوسی کے ایک حق کو ادا نہ کرے گا؟ کسی طریقے سے تو امام سے یہ ضمانت لے آ کہ جنت میری ہے. روایت یہ ہے کہ ابو بصیر فوراً امام کے پاس گئے, اس لیے کہ پڑوسی کے حق کو ادا کرنے کے روایت میں بڑی تاکید آئی ہے. یہاں تک روایت میں موجود ہے کہ جب کوئی اب ایک مومن کی حاجت کو, چھٹے امام کی روایت, جب کوئی ایک مومن کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے گھر سے جاتا ہے تو اسے اتنا ثواب ملتا ہے, اتنا ثواب ملتا ہے جتنا اس شہید کو ملا تھا جو بدر و احد میں اپنے خون کے اندر لوٹا تھا. بدر و احد کے اندر شہادت کے مقام کو حاصل کرنے والے کا ثواب ایک مومن کی حاجت کو پورا کرنے سے مل جاتا ہے. تو روایت یہ ہے کہ ابو بصیر پڑوسی کی حاجت پورا کرنا امام کے پاس گئے, امام نے ایک مرتبہ پیغام دے کے بھجوایا, ابو بصیر اس شخص کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہا کہ امام نے یہ فرمایا کہ تیری نمازیں بھی ہم نے سنی, تیرے روزے کے بارے میں ہم نے سنا, تیری خیرات کے بارے میں ہم نے سنا, تیری محبت اہل بیت کے بارے میں ہم نے سنا, لیکن یاد رکھ جو شخص شطرنج کھیلتا ہے اور جو شخص گانا سنتا ہے ہم اس کی جنت کی ضمانت نہیں لے سکتے. اگر ہم سے جنت کی ضمانت لینا ہے ان دو گناہوں کو ترک کر دے پھر ہم تیری جنت کی ضمانت لینے کو تیار ہیں. اور روایت یہ ہے کہ اس نے اسی بستر مرگ پر توبہ کی اور جب اس کا انتقال ہو گیا اور ابو بصیر نے خواب میں اسے دیکھا تو اس نے یہی جواب دیا کہ بے شک جو جعفر ابن محمد نے کہا تھا میں نے دنیا میں آ کر ویسا ہی پایا, اور کیونکہ اپنے گناہ سے توبہ کر کے آیا تھا اس لیے خدا نے مرتے ہی مجھے جنت کو عطا کیا. تو امام کی زندگی گزر رہی ہے, وہ گانا اور وہ شطرنج جو آج کے مومن کے نزدیک واجبات میں داخل ہو چکا ہے, لیکن امام اتنی شدت کے ساتھ مبارزہ کر رہے, امام اتنی شدت کے ساتھ اس کا مقابلہ کر رہے ان گناہوں کے ترک کا. اور سب سے زیادہ امام جس گناہ کے خاتمے کے لیے کوشش کر رہے وہ دو گناہ تھے, ایک گناہ توہین عالم اور دوسرا گناہ ابو بصیر کی روایت. توہین عالم سے بدترین کوئی گناہ نہیں. اور ابھی چند دن ایک کراچی میں ایک ایسا واقعہ پیش آ گیا جس کے بعد تو مومنین کرام کی زبان کھل گئی اور انہوں نے کثرت و شدت کے ساتھ علماء کی توہین کرنا شروع کر دی، بغیر یہ دیکھے بغیر یہ خیال کیے ہوئے کہ ہم علماء کے خلاف زبان کھول رہے ہیں، لیکن کیا ہمارے پاس کوئی وجہ جواز؟ لوگوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ علماء نے ہمیں تو گھروں سے نکال کر جمع کرا دیا چارہ عام پر، اور خود علماء بھاگ گئے، خود علماء فرار ہو گئے۔ یہ کتنی بلعجبی کی بات ہے کہ ایک عالم کی شہادت پر احتجاج کے لیے آپ جمع ہو رہے اور واپس آ رہے، تو بجائے اس کے کہ اس عالم کو شہید کرنے والوں کے خلاف آپ کے دل میں جذبہ، انہیں علماء کے خلاف آپ کی زبانیں حرکت کر رہی جنہوں نے اس عالم با عمل سے آپ کو متعارف کرایا تھا۔ اپنے تمام ثواب کو، اپنی تمام محنتوں کو عالم کے خلاف ایک جملہ کہہ کر اپنے ہاتھوں سے برباد کیا جا رہا۔ کسی نے پلٹ کر علماء سے سوال نہیں کیا، کسی نے علماء کے پاس جا کر تحقیق نہیں کی کہ ان کو اطلاع بھی دی گئی تھی اس چیز کی یا اطلاع نہیں دی گئی تھی، کسی نے علماء کے پاس جا کر یہ نہ پوچھا کہ کیا ان کی رضامندی حاصل کی گئی تھی یا رضامندی حاصل نہیں کی گئی تھی۔ لوگوں نے اپنی طرف سے شروع کر دیا کہ کچھ علماء نے اس دیش سے اعلان کیا تھا کہ اب وقت دعا نہیں ہے، ہمیں گھروں سے نکلنا، اور فوراً ایک شخص نے اعلان کرا دیا کہ ہم کل مظاہرے کا پروگرام بنا رہے ہیں، تو انہوں نے ملا دیا کہ یہ اس عالم نے کہا ہے اس لیے ہمیں اس شخص کی بات کے اوپر عمل کرنا۔ علماء سے پوچھا تک نہیں، علماء سے مشورہ نہیں لیا گیا، اور اس قسم کے مظاہرے کا اعلان کر کے تمام قوم کی رسوائی کا اہتمام کیا گیا۔ جو مومنین کرام گئے وہ یقیناً بڑے ثواب کو حاصل کریں گے، خدا کے یہاں یقیناً ان کا بڑا مقام اور مرتبہ ہوگا، لیکن یہ تو موجود نہیں ہے کسی کتاب کے اندر یا کسی مسئلے کے اندر کہ عالم کو اطلاع نہ ہو تب بھی عالم کو وہاں پہنچنا۔ آپ کو خوش قسمتی، اسے اپنی خوش قسمتی سمجھے کہ کوئی عالم نہ تھا وہاں پہ، اس لیے کہ دو عالم تو ہمارے وہاں موجود تھے، ایک عالم کو آپ کی آنکھوں کے سامنے گرفتار کیا گیا، آپ نے کیا کر لیا، آپ کتنا مظاہرہ کر سکے؟ ہمارے پاس تو یہاں تک اطلاع ہے کہ جب پوچھا جاتا تھا، حکومت کے آدمی پوچھتے تھے کسی شخص سے کہ تم یہاں کیوں آئے، تو یہ تک جواب دیا گیا کہ فلم کا وقت قریب ہے، ہم فلم دیکھنے کے لیے یہاں پہ پہنچے، اور اس کے بعد توقع کی جا رہی کہ علماء کرام بھی آتے، اسی طرح ہماری آنکھوں کے سامنے ان کی توہین اور بے عزتی ہوتی اور ہم مزے سے عیش کرتے ہوئے گھر واپس آ جاتے۔ ذرا ایک مرتبہ ٹھنڈے دل سے اس پر غور کریں کہ کتنے مومنین کرام نکل کر پہنچے ہوں گے وہاں پہ، چھٹی کا دن تھا، جو شخص چاہتا وہاں پہنچ سکتا تھا، لیکن میکسیمم تعداد 500 کی بتائی جاتی، چلے آپ 1000 مان لیں، کراچی کی 10 لاکھ کی آبادی میں آپ دعوے دار بنتے، 70 لاکھ کی آبادی میں اشتہائی آپ کہتے ہیں ساتواں حصہ مان لیں، 10 لاکھ کی آبادی میں 1000 مومنین وہاں پہ پہنچ رہے ہیں، اور علماء کرام کراچی میں کتنے ہوں گے؟ زیادہ سے زیادہ 100 یا 200، 200 علماء میں سے 2 وہاں پہنچ گئے، یعنی علماء کا سوا حصہ وہاں موجود تھا، اور 10 لاکھ مومنین میں سے 1000، وہ بھی اگر ہم بہت بڑا چڑھا کے تعداد کو بیان کریں تو 1000 وہاں پہنچے، 1000واں حصہ، یعنی 1000 میں سے 1 مومن آیا اور 200 میں سے 1 عالم آیا۔ اگر اعداد شمار کی بات کرنا تو اعداد شمار کے اعتبار سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ قوم نے علماء کو دھوکہ دیا، عالم آپ کی آنکھوں کے سامنے تھا، عالم آپ کی آنکھوں کے سامنے گرفتار ہوا اور آپ بڑے مزے سے اطمینان سے کھڑے دیکھتے رہے یا منتشر ہو گئے۔ تو اگر واقعا علماء کی قیادت میں جمع ہونے کا جذبہ تھا تو اس عالم کی قیادت میں بھی تو جمع ہوا جا سکتا تھا۔ علماء سے مطلب خالی ذاکرین تو نہیں، علماء سے مطلب خالی پرجوش تقریر کرنے والے تو نہیں، یہ آپ کی ذمہ داری، خود کو آپ میدان جہاد سے فرار اختیار کریں اور اس کے بعد کہیں کہ علماء ہوتے تو بہت بڑا کوئی ہنگامہ ہو جاتا، پوری قوم ان کے اوپر، پوری قوم ان کی آواز کے اوپر جمع ہو جاتی، ایک نہیں اگر 5 عالم 10 عالم بھی یہاں آتے اور اس طرح سے گرفتاریاں ہوتی تو بھاگنے والے اسی طرح سے بھاگتے۔ ہم ماذا کسی پہنچنے والے کے خلاف نہیں کہہ رہے، انہوں نے اپنے ایمانی جذبے کا اظہار کیا، لیکن اس وقت جو تمام زندگی چھٹے ایمان کا مشن رہا تھا اور ہمارے مومنین میں وہ جذبہ پیدا ہونے لگا تھا کہ ہمیں عالم کے قریب ہونا، کوئی خفیہ ہاتھ حرکت میں آیا، آپ یقین کریں یا یقین نہ کریں، لیکن کوئی نہ کوئی سازشی عنصر آگے بڑھا اور اس نے آگے بڑھ کر جب یہ دیکھا کہ لوگوں کے دل میں تڑپ پیدا ہو رہی کہ ہم علماء کے حالات جانیں، ہم علماء کے قریب ہوں، تو اس نے آگے بڑھ کر اس قسم کا اقدام کیا کہ جتنا علماء کے قریب ہو کر ایمان کی محبت حاصل کرنے کا، ایمان کی خوشی حاصل کرنے کا ذریعہ پیدا ہوا تھا، وہ محبت عالم ہمارے دلوں سے ختم کرنے کے لیے کوشش کی گئی۔ ورنہ تمام علماء کا اتفاق ہے اس بات پر کہ جمعے کے دن احتجاجی مظاہرہ بالکل بیکار چیز، یقیناً علماء نے مشورہ دیا تھا کہ آپ جا سکتے ہیں، جب اعلان ہو گیا، اعلان ہونے کے بعد تو روکنا اس لیے مناسب نہ تھا کہ اگر 50 ساتھ پہنچتے وہ اور بدنامی ہوتی، لیکن تمام علماء اس بات پر متفق تھے کہ جمعے کے دن کسی قسم کا احتجاجی مظاہرہ دیکھا، جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا، احتجاجی مظاہرہ ہم کریں گے، ہم دیکھنے والے ہوں گے، جبکہ مظاہرہ اس چیز کا نام ہے کہ دوسروں کے کان تک اطلاع پہنچے، حکومت کے عراق کے کانوں تک اطلاع پہنچے۔ تو علماء کے ذہن میں جو خیال تھا وہ خیال یہ تھا کہ کسی جمعے کے دن جب چیلم منایا جائے تو چیلم کے بعد کوئی چیلم کے دن کوئی جلسہ ہو اور اگلے دن تمام لوگ کاروبار اور دفتروں سے چھٹی کریں اور اس دن جو ورکنگ ڈے ہو اس دن لوگ چلیں، حکومت عراق کے کونسلیٹ کی طرف چلیں اور وہاں جا کر احتجاج کریں۔ اور شاید یہ آپ کے علم میں ہو کہ حکومت وقت نے، آپ کے ملک کی حکومت نے یہ یقین دہانی کرائی تھی کہ اگر آپ احتجاجی مظاہرہ پر امن طریقے سے خالی کونسلیٹ تک کریں تو ہم آپ کو اپنے پروٹیکشن میں لے چلیں گے اور کونسلیٹ کو آپ سے ملاقات کرائیں گے، اس کو ملاقات کرنا پڑے گی اور آپ جس قسم کی گفتگو چاہے اس سے کریں۔ یہ تمام باتیں علماء کے پاس تھی، علماء اس کے مطابق منصوبہ بنا رہے تھے، لیکن ایک مومن نے اپنے جذبہ ایمانی سے اعلان کر دیا۔ علماء سے پوچھا گیا، جہاں تک ہمیں یاد کرتا ہے ہم سے جس نے پوچھا یہی جواب دیا کہ آپ جا سکتے ہیں، حالات کو دیکھ کر جیسا مناسب سمجھے قدم اٹھا۔ یہ کسی عالم نے نہیں کہا تھا کہ ہم بھی پہنچیں گے، اس لیے کہ رات کے 1 بجے علماء کو اطلاع ملی کہ کل یہ جلسہ ہونے والا، صبح 11 بجے جلسہ، صرف 10 گھنٹے کا وقت ہے اور اکثر علماء کے جمعے کے دن مجالس کے پروگرام تھے۔ اب اگر کم از کم 3 دن پہلے، 1 ہفتے پہلے اطلاع ملتی تو اس پروگرام کو ایڈجسٹ کیا جا سکتا تھا، لیکن عین وقت پر بانی مجلس کو مجلس میں نہ پہنچ کر دھوکہ دینا، یہ پھر لوگ علماء کو برا کہتے کہ ایک مجلس کا وعدہ کر لیا، وہ بیچارہ سے انتظار کرتا رہا، اسے آپ نے دھوکہ دیا۔ وقت کیونکہ بالکل نہیں رہا، گفتگو مکمل ہو گئی، اس تقریر اختتام تک پہنچی، مزید ہم موضوع کو انشاءاللہ ساتویں امام کی تقریر میں آگے بڑھائیں گے، اس لیے کہ ساتویں امام نے سب سے زیادہ ساتویں امام نے علماء کی اہمیت اور مقام کے بارے میں توجہ دلائی۔ آج منصور تک گفتگو پہنچی، منصور تک کیونکہ صرف 2 خلیفہ تھے اس لیے آپ کو خلفاء کے حالات میں مزہ نہ آیا ہوگا، لیکن اب ہارون رشید کا دور شروع ہو رہا جو انتہائی مذہبی خیز دور ہے، انتہائی ظلم والا دور ہے، اور ایسا دور ہے جس میں آپ شریعت کو ان فقہا کے ہاتھ میں کھلونا بنتا دیکھیں گے جنہوں نے امام کے مقابلے میں اپنی دکان کو سجایا تھا۔ تو چھٹے امام کی سیرت ختم ہوتی ہے اس مقام پر کہ چھٹے امام نے منصور کے دور میں اپنا مدرسہ قائم کیا اور تمام زندگی شیعوں کو شیعہ بنانے کی فکر رہی اور ذہن میں یہ خیال دکھاتے رہے کہ تمہیں عمل والا مومن بننا ہے، ایسا مومن نہیں بننا ہے کہ نام پر علی ہے اور تمام کردار دشمن علی کا ہے، نہیں، ایسا مومن بننا ہے کہ تمہیں دیکھ کر چھٹے امام کی لوگ عزت کریں، اس مقام پر اپنے کردار کو لے جانا ہے کہ جس مقام پر ہمارا کردار امام کے کردار سے مل جائے اور ہمارے کردار سے امام کی معرفت ہو۔ یہی چھٹے امام کی تمام سیرت کا خلاصہ۔ گفتگو طول کھینچ گئی، نتیجہ نہ نکل سکا، ان شاء اللہ آئندہ تقریر میں، اور اب ہماری صرف 5 تقاریر اور باقی رہ گئی اس موضوع پر۔ اب گفتگو اس موضوع پر آ رہی ہے جو بڑا تاریخ کا اہم موضوع ہے، انشاءاللہ آئندہ ہم بتائیں گے کہ اس کی خاص اہمیت کیا، لیکن یاد رکھیے کہ چھٹے امام تک جتنی کوشش کی گئی وہ شیعہ کو قائم کرنے کی، اور ساتویں امام سے کوشش کی گئی ہمارے اور آپ کے لیے قیامت تک ہدایت کا انتظام ہو جائے۔ تو اب ساتویں امام سے گفتگو براہ راست ہمارے متعلق شروع ہو رہی ہے کہ ہماری خاطر ائمہ نے کیا قربانیاں دی تھی، اور انشاءاللہ آئندہ منگل کو ٹھیک 9 بجے آپ کے ساتھ سے یہیں پر ملاقات ہوگی۔ جن مومنین کا کوئی سیاسی سوال ہے یا کسی اور قسم کا سوال ہے یا جن مومنین کو علماء پر کوئی اعتراض کرنا ہے یا اپنے ذہن کے کسی مسئلے کو سلجھانا، وہ قریب آ جائیں، باقی مومنین کو بڑی زحمت ہوئی، انشاءاللہ آئندہ منگل کو پھر ان کو یہی زحمت دی جائے گی ٹھیک 9 بجے۔